İslam alakum. Çok şey yandı.
Elhamdülillah. Teşekkür ederim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala aşrafil enbiyai vel mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ve min sünnetihi ila yevmiddin. Allahümme ce'alna minhum ve minellezine amenu ve amilu salihat. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Amin. Ya Rabbil alemin. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله أنا مالي الله ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا إله إلا الله پر ثابت قدم رکھے آمین یا رب العالمین. ہم لوگ الحمد للہ ان سیشنز میں المبشرین بالجنہ پر بات کر رہے ہیں, اشرا مبشرہ پر, وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جنت کی بشارت ان کی زندگیوں میں دے دی. ورنہ باقی انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نہ ہم کسی کو جنت ہی کہہ سکتے ہیں اور نہ خدا نخواستہ ہم کسی کو اہل نار میں سے کہہ سکتے ہیں. ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آگے اس کا معاملہ اللہ بہتر سمجھے. لیکن یہ 10 لوگ وہ تھے جن کو ان کی زندگیوں میں جنت کی بشارت دی گئی. ہائیلی رینک تھے, بہت زیادہ بلیسڈ تھے اور ان کو آپ کی اور میرے لیے مشعل راہ بنایا گیا ہے. اور مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ 10 صحابہ بہت سے مختلف اینگلز سے باقی صحابہ سے بہرحال اپنے رینک میں اونچے تھے, اور اس کے مختلف وجوہات ہیں جن سے کچھ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آج انشاءاللہ ہم 2 صحابہ کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اشرا مبشرہ میں سے. ایک ہیں عبد الرحمن ابن عوف اور دوسرے ہیں سعد بن ابی وقاص. انشاءاللہ ان دونوں کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ آپ بات مکمل کر لیں. تو پہلے عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دونوں صحابہ, ان کے لیے آتا ہے کہ دونوں مال خرچ کرنے میں بہت آگے آگے رہا کرتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف کا دور جاہلیت کا جو نام آتا ہے, یعنی اسلام لانے سے پہلے ان کا جو نام آتا ہے, وہ آتا ہے عبد عمر. عبد یعنی بندہ, عمر یعنی ایک نام ہے, عمر کا بندہ. بعض روایات میں ان کا نام آتا ہے عبد الکعبہ یعنی کعبے کا بندہ. بعض روایات میں ان کا نام آتا ہے عبد الحارث یعنی حارث کا بندہ. تو یہ نام ان کا دور جاہلیت میں تھا. جب یہ ایمان لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا تھا. اس لیے کہ جب آپ کسی بھی نام کے ساتھ عبد کا لفظ لگاتے ہیں تو پھر ٹیکنیکلی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہماری تھیولوجی میں اس کے ساتھ صرف اللہ کا کوئی صفت یا اللہ کا نام آ سکتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد عمر سے ان کا نام ہٹا کر عبد الرحمن کر دیا تھا. عبد الرحمن اور ان کی کنیت تھی ابو محمد, یعنی ان کے بیٹے کا نام محمد تھا. قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے ان کا تعلق تھا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ قریش ایک بڑا قبیلہ تھا اور اس کے بعد اس کے سب ٹرائبز ہوتے تھے. جیسے قریش کا قبیلہ تھا جس سے آپ کو بنو ہاشم کا خاندان ملتا ہے, قریش کا قبیلہ تھا جس سے آپ کو بنو خویلد کا خاندان ملتا ہے, قریش کا قبیلہ جس سے آپ کو ابھی بنو زہرہ کا خاندان نظر آ رہا ہے. تو یہ سب ٹرائبز سے آگے قریش کے مختلف چھوٹے قبیلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھیں, آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپ کی والدہ کا نام تھا آمنہ اور آپ کا پورا نام تھا آمنہ بنت وہب. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں ان کا تعلق بھی اسی قبیلہ بنو زہرہ سے تھا جس قبیلے سے عبد الرحمن عوف کا تعلق تھا. عبد الرحمن کے والد کا نام عوف تھا اور ان کے والد نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا, اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. یعنی اللہ کے رسول نے بھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, عبد الرحمن کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. عبد الرحمن کی جو والدہ تھیں ان کا نام تھا اشفا, شین فا الف کے ساتھ, اشفا یا اشفا دونوں آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت یہ حیات بھی تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا, یہ جو اشفا تھیں, کہ یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور انہوں نے اپنے دور میں پھر اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بھی کہلائیں. یہ خاتون عبد الرحمن ابن عوف کی جو والدہ تھیں ان کی امپورٹنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اینگل سے بہت خاص تھی, بہت ان کی امپورٹنس تھی. اور وہ وجہ یہ تھی کہ آمنہ بنت وہب کی جس دن ڈلیوری ہوئی تھی, یعنی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے, تو آپ کی ڈلیوری کرانے والی جو خاتون تھیں یعنی جو مڈ وائف تھیں وہ یہی اشفا خاتون تھیں. یعنی عبد الرحمن کی جو والدہ تھیں
انہوں نے ہی ڈلیوری کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی آمنہ کی بنت وہب کی. تو اس طرح سے ان کی خاصیت آ گئی. یہ جو اشرفا تھیں انہوں نے رسول اللہ کے دعوی نبوت کے 3 سال کے بعد اسلام قبول کیا. اور عبد الرحمن کا جو خاندان تھا یہ بہت کھانا پیٹ کا نوبل خاندان تھا. بچپن سے ان کے ماں باپ نے ان کی طرف خاص توجہ دی, ان کی تربیت کی طرف. اور ماں باپ چاہتے تھے کہ یہ کیونکہ عقل مند ہیں, نیک ہیں, تو یہ ایک بہادر انسان ہے تو اچھے کنڈکٹ کے انسان بنے. اور عبد الرحمان کے لیے آتا ہے کہ یہ بائی نیچر اسلام لانے سے پہلے ہی برائیوں میں انوالو نہیں ہوتے تھے, ان کے دوست برے نہیں ہوتے تھے. جب انسان کے دوست اچھے ہوتے ہیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ انسان برے کاموں میں انوالو نہیں ہوگا. تو ان کے دوست اچھے نہیں تھے. اور عبد الرحمان اپنے آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الکوہل سے بھی دور رکھا ہوا تھا. ان کے والد جو تھے وہ مکہ کے ایک کامیاب بزنس مین تھے, ایک بہت بڑے تاجر تھے. اور یقیناً جب والد اچھا بزنس کرتے ہیں تو وہ اپنے بیٹوں کو جب گرو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا بیٹوں کو ذرا وہ میچور ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے اندر یہی بزنس ٹیکٹکس جو ہیں یہ سکھاتے ہیں. تو عبد الرحمان کے والد نے بھی ان کو کاروبار کی ٹیکٹکس جو تھیں یہ سکھانا شروع کر دی تھیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تھا اس وقت ان کے لیے آتا ہے کہ یہ اپنے والد کے ساتھ یمن گئے ہوئے تھے اور وہاں پر کسی کاروبار کے سلسلے میں ان کا کچھ مہینوں کا جرنی تھا. جب یہ اور اس سفر میں ان کے ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے. جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک قبیلے والوں نے ان پر اٹیک کر دیا, حملہ کر دیا. اور یہ عرب کی عام روٹین تھی کہ عرب والے جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے قبائل کے اوپر اس طرح سے حملے کیا کرتے تھے, مال لوٹ لیا کرتے تھے, لوگوں کو جو ہے غلام بنا لیا کرتے تھے. اور یہ عام روٹین وہاں کی ہوتی تھی. اسی طرح سے ہوا یہ کہ جب عبد الرحمان ابن عوف اپنے والد کے ساتھ یمن سے واپس آ رہے تھے مکہ کی طرف تو راستے میں ان کے اوپر ایک قبیلے کے کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا. جب حملہ ہوا تو اس میں بچ بچاؤ کرنے میں, ڈیفنس کرنے میں جو انویڈرز آئے تھے ان سے بچانے میں ان کے والد اس حملے میں مارے گئے. اس لیے ان کے والد کے لیے آتا ہے کہ ان کے والد نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا, بیکاز جب یہ گئے تھے تو رسول اللہ کے اوپر اس وقت نبوت آئی نہیں تھی. اور بائی دا ٹائم یہ واپس آ رہے تھے تو ان کے مکہ آنے سے پہلے ہی ان کے والد کا راستے میں انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد آتا ہے کہ عبد الرحمان نے اپنے والد کے قاتل کو اسی موقع پر اسی لڑائی میں وہیں پر جو ہے وہ ختم کر دیا تھا, مار ڈالا تھا. اور پھر عبد الرحمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے والد جو ان کے ساتھ ہے عفان, ان کے ساتھ یہ واپس مکہ آ گئے تھے. اس وقت عبد الرحمان کی عمر 30 برس کے قریب آتی ہے, 30 ایئرس کے قریب تھے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو عبد الرحمان ابن عوف وہ نام ہے کہ جب یہ مکہ آئے ہیں تو ان کو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی دعوت دی تھی. ہم نے بات کی تھی وہ ابو بکر پر بات کر رہے تھے کہ ابو بکر ادھر ایمان لے کر آئے تھے اور ادھر وہ مکہ کے جائنٹس کو یعنی بڑے بڑے تاجروں کو اس مسلمان کرنے کی طرف رضامندی کی حد تک لے کر آ گئے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ کے پاس آ کر پھر کلمہ پڑھ لیا تھا. تو جس لسٹ کے اندر نام آتے ہیں جن کو ابو بکر نے اسلام کی دعوت دی ان کے اندر عبد الرحمن ابن عوف کا نام بھی شامل ہے. شروع کے تقریباً بعض روایات میں آتا ہے کہ 8 مسلمانوں میں عبد الرحمن ابن عوف آتے ہیں, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شاید یہ 13th مسلمان تھے جو مسلمانوں کی اس جماعت میں شامل ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 سے 4 سال کے عرصے کے اندر پراپرلی اپنی دعوت کا اعلان شروع کر دیا تھا. اس سے پہلے اللہ کے رسول کو انڈیویژل عبادت کی جو ہے اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہوئی تھی, اور اتنی اجازت ملی ہوئی تھی کہ بس جو خود سے آپ کے پاس آ جائیں, جس کا دل نرم ہو جائے اس کو آپ اسلام کی دعوت دے دیں, اوپنلی اسلام کو آپ ڈسکس نہ کریں. پھر تقریباً 3 سے 4 سال کے بعد بالکل فل فلیج جو ہے وہ اسلام کی دعوت شروع ہو گئی, اور رسول اللہ نے اعلانیہ جو ہے وہ مکہ والوں کو اور قریش والوں کو اسلام کی طرف انوائٹ کرنا شروع کر دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی مسلمانوں کو اور قریش کے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی تو قریش کا پرسیکیوشن بڑھنے لگ گیا وقت کے ساتھ ساتھ, اس لیے کہ ان کے اندر کا غصہ جو تھا وہ باہر آنے لگ گیا تھا. عبد الرحمان ابن عوف ان ناموں کے اندر ایک نام آتے ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے یہ ظلم کافی ہوا, اس لیے کہ ان کے گھر کے جو بڑے تھے وہ ان کو کافی پریشان کیا کرتے تھے اور ان کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. اور یہ انہی مظالم کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کمزور مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر جائیں. اور جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں مختلف اینگل سے کہ پہلی ہجرت جو مسلمانوں نے کی تقریباً 5th ہجرہ میں ہوئی تھی, 5th 5واں سال تھا نبوت کا, جس کے اندر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی, اور تقریباً 16 سے 17 مسلمان تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ابیسینیا کی طرف ہجرت کی تھی. اور پھر جب یہ مسلمان جو تھے حبشہ چلے گئے تو وہاں پر جہاں رہ رہے تھے وہیں پہ رہنے میں خبر اڑی کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے سارے کے سارے قریش کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے اور سب نے اسلام قبول کر لیا. تو اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو حبشہ کے سارے مسلمان تھے انہوں نے واپس اپنا رخ مکہ کی طرف کیا, لیکن ابھی یہ مکہ کے باہر ہی تھے اس لیے کہ یہ چھوڑ کر گئے تھے, اپنی جانیں بچا کر گئے تھے. اب یہ جب واپس آتے تو چانسز یہی تھے کہ قریش والے ان پر حملہ کریں گے. تو جب یہ اس طرح سے واپس آئے اور واپس ابھی یہ مکہ کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے, لیکن ان کو آس پاس کے قبیلوں سے پتہ چل گیا کہ وہ جھوٹی افواہ تھی کہ سارے قریش کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, ابھی بھی مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہو رہے ہیں. تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا واپس جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, یا اگر ہم واپس جائیں تو ہم پہلے کسی قریش کے قبیلے کے سردار کی پناہ میں آ جائیں. تو روایات میں آتا ہے کہ یہ دوبارہ سے ایک قریش کے قبیلے کے سردار کی پناہ میں مکہ میں داخل ہو گئے, لیکن قریش والوں نے ان پر ظلم کیا تو یہ دوبارہ جو ہے یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے. اور جو دوسری ہجرت ہوئی تھی اس میں تقریباً 100 مسلمان جو تھے, شروع میں کتنے تھے 15 سے 16 مسلمان, اب مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھے گی اور کفار کا ظلم بھی بڑھ رہا تھا, تو 100 کے قریب مسلمانوں نے دوسری ہجرت کی جو یہ دوبارہ سے حبشہ کی طرف ہوئی. عبد الرحمن ابن عوف بھی اس دوسری ہجرت میں دوبارہ سے شامل تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز پر یہ مسلمان جو تھے یہ حبشہ سے واپس آ گئے. اور یہ انسٹرکشن رسول اللہ نے کب دی تھی؟ جب اللہ کے رسول نے مدینہ کی طرف اپنی ہجرت کر لی تھی. جب اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اب مسلمانوں کے لیے ایک شیلٹر جگہ موجود ہے, ایک ایسی پناہ گاہ موجود ہے جہاں پر وہاں کے لوگوں نے انصار نے ان کو ویلکم کیا ہے اور وہاں مسلمان آزادی سے اپنی جو ہے وہ دین کی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے 100 لوگوں کو حکم دیا کہ اب آپ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں. تو عبد الرحمن ابن عوف کے لیے آتا ہے کہ پھر یہ ڈائریکٹ جو ہے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے. جس وقت عبد الرحمن ابن عوف مدینہ پہنچے ہیں اس وقت ان کی عمر 43 ایئرس تھی. آپ دیکھیں مکی دور پورا گزر چکا ہے اور مدینہ کا دور جو ہے مدنی ایرا جو ہے یہ شروع ہو گیا. عبد الرحمن اس وقت 43 ایئرس کے تھے. عبد الرحمن کے لیے آتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی جو تھی اس میں بہت زیادہ بہت اسٹریٹ فارورڈ تھے, لیکن اتنی بات نہیں سیدھی بات کیا کرتے تھے. شخصیت میں بہت پیورٹی تھی, ان کی شخصیت میں بہت زیادہ بچپن سے جنروسٹی تھی. ان کے لیے آتا ہے کہ یہ بہت ہی سافٹ اسپیچ والے تھے, نرم بات کیا کرتے تھے اور بہت ہی سافٹ ہارٹڈ بھی تھے. اور ایک اور خوبی جو عبد الرحمان ابن عوف کے لیے آتی ہے کہ مسکراتے رہتے تھے, اسمائلنگ فیس تھے, یعنی ان کے ماتھے کے اوپر بل نہیں پڑے ہوتے تھے. بعض دفعہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں مردوں کے ماتھے کے اوپر یہ پرماننٹ لائنس پڑ جاتی ہیں, کبھی آپ نے محسوس کیا؟ کبھی آپ محسوس کریں ہمارے یہاں مردوں کی پرماننٹ یہ لائنس بھی پڑی ہوئی ہوتی ہیں, اس لیے کہ وہ ہر وقت یوں ہوتے ہیں بےچارے. تو اللہ اپنے بچوں کو سمجھائے کہ یہ غصہ کر کے اپنی شکلیں بگاڑ لیتے ہیں. اللہ نے ہمیں اتنے خوبصورت چہرے دیے, اتنے اچھے فیچرز دیے کہ ماتھے کے اوپر بل جو ہیں یہ ویسے بھی مناسب نشانی نہیں ہے. ایک تو خود اپنے لیے سیکھیں کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ کے فیشیل ایکسپریشنز آپ کے کنٹرول میں رہیں, اس لیے کہ یاد رکھیں, پتہ نہیں میں نے یہاں یہ بات کی ہے میرا خیال ہے, کہ جب آپ کو غصہ آئے اگر آپ آئینہ دیکھیں تو آپ کو اپنی حقیقت پتہ چل جائے گی کہ آپ کیا لگ رہے ہوتے ہیں. تو پلیز جب غصہ آئے اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں اور اپنے ایموشنز کو اور اپنے فیشیل ایکسپریشنز کو کنٹرول میں رکھیں, اس لیے کہ مسلمان کی فیشیل ایکسپریشن میں بھی اللہ کی محبت اور بندوں سے کنسرن رہنے کی جو عادت ہے وہ چھلکتی ہے. غصے میں بھی انسان جو ہے وہ اپنی شکل کو جانور یا شیطان کی طرح نہیں بنا لیتا. تو عبد الرحمان کے لیے آتا ہے کہ بہت مسکرانے والے تھے, لوگوں سے مسکرا کر بات کیا کرتے تھے, یعنی لوگوں کے لیول پر آ کر بات کیا کرتے تھے. اور یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ لوگوں سے لوگوں کے لیول پر آ کر بات کرنا. یہ کیا خوبی ہے کہ میں ہر ایک کو اپنے حساب سے ڈیل کرتی ہوں, یہ کوئی خوبی نہیں ہے. آپ کی اچھی چیز, آپ کی کریکٹرسٹک, آپ کی صفت, آپ کی کریکٹر کے اندر, شخصیت کے اندر خوبی یہ ہے کہ آپ سامنے والے کے لیول پر آ کر بات کریں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا بہت فیشنیبل ہے, سامنے والا آدھے جو ہے وہ اڑیاں لباس میں, تو آپ کہیں کہ ہم نے تو کلاس میں سنا تھا کہ سامنے والے کے لیول پر آ کر بات کریں. تو اب میں ایسی افطار پارٹی میں جا رہی ہوں جہاں سارے ٹی وی ایکٹر آئے ہوئے ہوں گے, تو میں تو سلیپلیس پہن کے جا رہا ہوں, اس کی بات نہیں ہو رہی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ گفتگو کرنے کی بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی اس وقت بادشاہ آ کر بیٹھ جائے, تو مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے ایسے بات کریں کہ آپ کو آپ کی گفتگو سے یہ نہ لگے کہ آپ اس سے بہت ہی مروب ہو رہے ہیں, اس کی دنیاوی دولت سے بہت مروب ہو رہے ہیں. ایک ڈگنیٹی کے ساتھ, سیلف ڈگنیٹی کے ساتھ آپ اس سے بات کریں. آپ کے سامنے کوئی فقیر آ کر بیٹھ جائے, تو بھی آپ اس سے ایسے بات نہ کریں کہ اس فقیر کو یہ محسوس ہو کہ آپ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھ کر گفتگو کر رہے ہیں. اگر آپ کے سامنے فقیر بیٹھے تو آپ اس کے لیول پر آ کر اس سے بات کریں کہ اس کو اور آپ کے اپنے درمیان کو فاصلہ نظر نہ آئے. یہ ہوتی ہے خوبی جو مسلمانوں کی ہوتی ہے کہ جس محفل میں ہوتے ہیں اس حساب سے لوگوں سے بات کرتے ہیں. آپ کے سامنے کوئی بہت دین کا علم والا نہیں بیٹھا, اب آپ اس وقت جو ہے علامہ بن کر مت بیٹھ جائیں چشمہ لگا کے اور اپنے نوٹ سے کتاب اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور اس سے کہا کہ میں تمہیں بتانا شروع کرتی ہوں کہ دین کیا ہوتا ہے. حالانکہ جو آپ کے سامنے خاتون بیٹھی چہرے پہلے ان کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. تو یہ صفت ہوتی ہے مسلمانوں کی کہ سامنے والے کے حساب سے, اس کی عقل کے حساب سے, اس کی انٹلیکٹ کے حساب سے, اس کے اٹھنے بیٹھنے, اس کے سرکمسٹانسز کے حساب سے اس سے ڈیل کرتے ہیں. تو عبد الرحمان کے لیے آتا ہے کہ لوگوں کے لیول پر آ کر بات کیا کرتے تھے, اور یہی وجہ تھی کہ کمیونٹی کے اندر ان کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپس بہت اچھے تھے. یعنی سوشل سرکل میں ان کا جو پرسنالٹی تھی وہ لوگوں کے لیے پلیزنٹ پرسنالٹی تھی. مسلمان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلمان اپنی شخصیت کو پلیزنٹ پرسنالٹی بنائے. اور آپ کی پلیزنٹ پرسنالٹی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ کے اپنے گھر والے. اس میں آپ کے اپنے ماں باپ آتے ہیں, آپ کے اپنے شوہر آتے ہیں, آپ کے اپنے بچے آتے ہیں, آپ کی اپنی ساس اور سسر آتے ہیں, اپنے سسرالی رشتے دار آتے ہیں. مسلمان کی پرسنالٹی پریزنٹ ہوتی ہے. مسلمان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں. مسلمان کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جب لوگ آئیں گھر میں تو سب جو ہیں وہ چھٹ جائیں, اپنے اپنے کمروں میں بیٹھا کر بیٹھ جائیں. اگر آپ ماں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے اپنے کمروں میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں, سو یو ہیو ٹو ورک آؤٹ آن یور کریکٹر ٹو مچ. اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کا اخلاق اور کردار نہیں دکھا پا رہے جس طرح کا اخلاق اور کردار ہمارا دین ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. اس چیز کا ہم احساس کریں گے تو ہم ان صحابہ کی زندگیوں سے سیکھنے کے لیے بہت سے جو ہیں وہ پرلز وہ سمجھ سکتے ہیں. عبد الرحمان اتنے آف کے لیے آتا ہے کہ ان کی باقی زندگی پھر جو تھی جب مدینہ ہجرت کر کے آتے پھر باقی زندگی ان کی مدینہ میں ہی گزری. اور مدینہ میں ہی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ساتھ جو پہلا کام کیا تھا وہ کیا تھا؟ برادرہڈ کا مباحات والا. ہاں وہ مسجد نبوی کی بھی بنیاد ڈالی تھی بالکل, لیکن ایک جو کمیونٹی لیول پر جو ایک بڑا کام کیا گیا وہ اللہ کے رسول نے یہ کیا کہ ہر ایک انصاری صحابی کو ایک مہاجر صحابی کا ساتھی بنا دیا, ان کا آفیشیل برادر بنا دیا. تو عبد الرحمان ابن عوف کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سعد ابن ربیعہ انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. ہوا یہ تھا کہ جو مہاجر صحابی جس انصاری صحابی کے گھر جا کر ٹھہرے تھے زیادہ تر ان کو اسی کا بھائی بنا دیا گیا تھا. عبد الرحمان ابن عوف کے لیے آتا ہے کہ یہ سعد ابن ربیعہ کے گھر جا کر ٹھہرے تھے ایز اے گیسٹ, ایز اے مہمان, تو اللہ کے رسول نے ان کو سعد ابن ربیعہ انصاری صحابی کا جو تھا وہ بھائی بنا دیا. سعد ابن ربیعہ کے لیے آتا ہے کہ یہ مدینہ کے بہت ہی مشہور تاجر تھے, بڑے بزنس مین تھے, بہت مالدار تھے. عبد الرحمان جو ان کے بھائی بنے تھے اور اللہ کے رسول نے جب مواقعات کی تھی تو مواقعات کے اوپر بھی یعنی مواقعات کا پروسیس کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مائنڈ سیٹ بنا دیا تھا کہ آپ کے یہ جو بھائی بن رہے ہیں اس کا ان کا آپ کو کتنا خیال رکھنا ہے. اسلام کے اندر یہ چیز کتنی پسندیدہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. اسلام میں اس چیز کے اوپر کتنا اجر ہے کہ جو آپ اپنے لیے جو ہیں چیزوں کو خریدیں یا پسند کریں یا اپنے لیے ایڈمائر کریں وہ آپ دوسرے اپنے بھائی کو بھی شیئر کرائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اچھی طرح واضح کرنے کے بعد مسلمانوں میں انصار اور مہاجرین کے آپس میں مواخات کروائی تھی. تو جب سعد کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب میرے بھائی جو ہیں آفیشیل بردر جو ہیں وہ عبد الرحمان ابن عوف ہیں اور یہ جانتے تھے کہ یہ میرے وہ صحابی بھائی ہیں جنہوں نے صرف مکہ سے ہجرت نہیں کی بلکہ یہ کئی سال پہلے مکہ سے بھی ہجرت کر کے جو ہے حبشہ چلے گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ عبد الرحمان ابن عوف کے پاس اس وقت کوئی مال و دولت نہیں تھا, کوئی ان کے پاس بڑی جمع پونجی نہیں تھی, کوئی ان کے پاس بڑا سامان نہیں تھا. تو حضرت صاحب نے کہا سب سے پہلے ان کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کا بھائی بنایا ہے اور میں آپ سب کے یہاں آنے پر بہت خوش ہوں. یعنی مہمان کے آنے پر اس کو ویلکم کرنا یہ بھی آپ کو صحابہ کی سنت نظر آ رہی ہے کہ جب مہمان گھر میں آ جائیں تو آپ ان کو کیسے ویلکم کریں. ظاہر طور پر ایٹیکیٹس میں تو یہ چیز آتی ہے, اور کم سے کم ہم جو لوگ قرآن سے جڑ گئے ہیں, ہم جو لوگ اللہ کے رسول اور صحابہ کی تعلیمات کو پڑھ رہے ہیں, ہمارے ایٹیکیٹس میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ اب آپ جب کسی کے گھر جائیں تو آپ ان کو فون کر کے جائیں. مثال کے طور پہ ایسا نہ ہو کہ آپ ڈائریکٹ بیل بجانا شروع کر دیں گیٹ پہ جا کے. مثال کے طور پہ آج کل رمضان ہے, زیادہ تر لوگ اپنے حساب سے سو کر اٹھتے ہیں, پتا چلا 11 بجے آپ کے گیٹ پر بیل ہو رہی ہے اور آپ کی میڈ آپ کو آ کے بتاتی ہے کہ باجی وہ جو کلاس میں آپ کے برابر کرسی میں خاتون بیٹھتی ہیں وہ آپ سے ملنے آئیں گے, کیسا لگے گا آپ کو؟ अच्छा तुम्हें लगेगा ना, इट्स नॉट इन एटिकेट्स, दीन भी नहीं सिखाता हमें, हमारे दीन ने ये क्या सिखाया। आई एम श्योर आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की क्लासेस में जाने वाले लोग हैं, यहाँ पर भी अल्लाह की रहमत से कुरान की क्लास होती है। अगर अब तक आपने कोई कुरान की क्लास ज्वाइन नहीं की है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी घर के अंदर हर थर्सडे को फौजिया के घर में कुरान की क्लास होती है, आप लोग जरूर टाइम निकालें और उसका हिस्सा बने। तो आता यह है कुरान के अंदर सूरह नूर में हमने इस्तीजान आता है, जिसके अंदर ये पता चलता है कि एटिकेट्स में ये चीज आती है कि आप किसी के घर जाएं तो इजाजत लेकर जाएं। उस दौर में इजाजत डायरेक्ट दरवाजे पर खड़े कर होकर नॉक करने से ली जाती थी। आज फोन सबके हाथों में है, आज सब मसरूफ लाइफस्टाइल के अंदर, तो आज इजाजत क्या है कि आप पहले से अंडरस्टैंडिंग करके किसी के घर जाएं। मैं इस टाइम पे आपके घर आना चाहती हूँ, आप घर पर हों, मैं इस टाइम पर आपसे मिलने आना चाहती हूँ, आप कहीं बिजी तो नहीं है। और अगर कोई आपको कह दे कि नहीं मैं बिजी हूँ तो बुरा मनाने की जरूरत नहीं है, हंसी खुशी कह दे कि ठीक है मैं किसी और वक्त आ जाऊंगी। ये सारे आदाब आपको इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में मिल जाते हैं। ये कोई एलियन चीजें नहीं है। आजकल अगर आप अपने खानदानों के अंदर इस चीज को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि भाई फोन करके आइए हम आपको अच्छी तरह एंटरटेन करेंगे, फोन करके आइए, ऐसा ना हो कि आपको गेट से वापस जाना पड़े, तो बाज रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं, कहते हैं बड़े आए हैं वेस्टर्न कल्चर अपने अंदर प्रमोट करने वाले। ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है, सॉरी टू से, ये इस्लाम का कल्चर है। कानून इस्तीजान जो है वो क्रिश्चियंस का नहीं था, कानून इस्तीजान जो है वो आपको और मुझे सूरह नूर में दिया गया है। तो ये चीज जो है कि अल्लाह ताला ने अगर मेहमानों को रखा है और मेहमान अगर एटिकेट्स के साथ नहीं आते, मिसाल के तौर पर आपकी नन जो है वो अपने छह बच्चे लेके आपके दरवाजे पे पहुंच जाती है, या आपकी बहन जो है अपने चार बच्चे लेके अचानक से आपके दरवाजे पे पहुंच जाती है, तो आप दरवाजा नहीं खोलेंगी, नहीं खोलेंगे, इसलिए कि आप कहेंगी कानून इस्तीजान के मुताबिक वापस जाओ, मुझे फोन करो और मुझसे पूछो कि मैं किस वक्त अवेलेबल हूँ। कानून अपनी जगह पर, याद रखें इस्लाम सिर्फ और सिर्फ कानून पर बेस्ड नहीं है, इस्लाम कानून के साथ साथ इखलाकियात पर बेस्ड है। और इखलाकियात ये कहते हैं कि जब मेहमान आपके सामने अगर खड़ा हो गया अब आप उसको एंटरटेन करें, तो जब भी मेहमान आए उसको खुशी खुशी एहसन तरीके से एंटरटेन करें। और हमारा आजकल वो बात कहीं से कहीं जा रही है, अपना टाइम जाया कर देती हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन बात चीजें इतनी अहम होती है कि उससे बात किए बगैर रहा नहीं जाता। हमने अपने आप को इतना मुश्किलात में डाल दिया कि हम आज समझते हैं कि जब मेहमान आएगा और उसको मैं प्रॉपर डाइनिंग टेबल सेट करके या प्रॉपर ट्रॉली सेट करके और प्रॉपर चीजों के साथ उसको सर्व नहीं करूंगी तो शायद उससे मेरी डिग्निटी कम हो जाएगी। इस चीज को निकाल दें, आप अपने कल्चर में वापस जाएं और अपने माँ बाप और अपने नानी नाना और दादा दादी को देखें, जब मेहमान आते थे खुशी खुशी वेलकम करते थे, जो घर में होता था सामने रखते थे, जो पका होता था, ये टेंशन नहीं है कि मेहमान आए तो सामने जरूर लगाने या पिज्जा ही जाएगा, अगर दाल चावल पके हुए तो वो नहीं जा सकते, ये नहीं है। आप जो करें खुलूस से करें, अल्लाह भी आपका खुलूस देखता है, मेहमान भी आपका खुलूस देखता है। हमने अपनी जिंदगियों को अपने लिए मुश्किल कर लिया है, मेहमानों के आने को हमने इसलिए मुश्किल समझा कि हम कहते हैं लोग अब इस टाइम पे आगे कुछ है ही नहीं, कुछ भी ना हो तो चाय की प्याली तो है, ड्रिंक तो है। ये हकीकत है, जिस घर में बच्चे होते हैं आप कितना भी सामान ला के भर दें आपके घर में सामान जरूरत के वक्त कभी भी नहीं मिलता। आप कितने बिस्किट ला के रखते हैं, आप कितने टिकी पैक्स ला के रखते हैं, आप कितना नींबू ला के रखते हैं, आप कितनी सैंडविचेस बनवा के रखते हैं, द मोमेंट मेहमान आएंगे फ्रिज खाली होगी। सब घरों में होते हैं, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ होते हैं, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, कोई एम्बेरसमेंट की जरूरत नहीं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप जिस मोहब्बत से वेलकम करेंगी वो मोहब्बत को अपने साथ वापस लेकर जाएगा। यह हकीकत है, किसी को ये याद नहीं रहता कि आपने उसको क्या खिलाया, उसको ये याद रहता है कि आपने उससे किस लहजे में और किस अंदाज में बात की। तो कोशिश करें कि मेहमानों का इकराम करें, हमारा दीन हमें ये बात सिखाता है। तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जो ये हजरत साद इब्ने रबिया के भाई बने थे, इन्होंने भी सबसे पहले अपने भाई को वेलकम किया और कहा कि मैं आप लोगों के यहाँ आने पर बहुत खुश हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भाई भाई बनने की अहमियत ऑलरेडी बता दी थी। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से साद इब्ने रबिया ने कहा कि देखिये मेरे पास बहुत दौलत है तो मैं अपनी आधी दौलत आपको देना चाहता हूँ। साद इब्ने रबिया ने कहा कि मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, मैं चाहता हूँ आप आधे कारोबार में मेरा शेयर जो है वो ले लें, यानी आप आधे कारोबार में मेरे पार्टनर बन जाएं। साद इब्ने रबिया ने ये कहा कि मेरे पास जो है घर बहुत बड़ा है, आप आधा घर मुझसे ले लीजिए, मैं इसको देने को तैयार हूँ, मुझे खुशी होगी। यहाँ तक आता है रिवायात में कि वो जो हम अक्सर सुनते हैं वो यही वाले सहाबी थे जिन्होंने कहा था साद इब्ने रबिया ने कि मेरी दो बीवियां हैं और आप और उसको पर्दे के कवानीन आए नहीं थे। उन्होंने कहा मेरी दो बीवियां हैं, आप जिस बीवी को चाहेंगे मैं उस बीवी को तलाक दे दूंगा और आप उससे निकाह कर लीजिएगा। बाज दफा खवातीन ये सुनकर और खासतौर पर बच्चियां ये सुनकर बहुत पुट ऑफ होती हैं कि क्यों, वो खातून जो थी उनकी दो बीवियां थी वो गाय बकरी थी, कि जिसको चाहेंगे तो आप तलाक दे देंगे, जिससे चाहेंगे उसका निकाह कर लेंगे, इसकी स्पिरिट समझेंगे तो हम कभी इस्लाम से बदजन नहीं होंगे। जब ब्रदरहुड हुआ था, जब मुवाफ़ात हुई थी, तो सिर्फ मुसलमान मर्द मुसलमान मर्दों के भाई नहीं बने थे, मुसलमान औरतों की बहनें भी बन गई थी। जब मुसलमान मर्दों ने मुवाफ़ात में कुर्बानी दी, अंसारी सहाबा ने कुर्बानी दी, तो सिर्फ मर्दों ने कुर्बानी नहीं दी थी, औरतों ने भी कुर्बानी दी थी। और औरतों के एंड से ये कुर्बानी थी अल्लाह की खातिर कि वो अपने इस शौहर को छोड़कर अपने एक अंसारी जिसको अल्लाह ताला की तरफ से अपॉइंट किया गया, और अगर उनके निकाह में आ रही हैं तो वो उनके उस निकाह में अल्लाह की खातिर कुर्बानी देते हुए चली जाएं। ये तो इस्लाम का बैलेंस है जो हमें नजर आता है कि मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी कुर्बानी देने में अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा, उन्होंने भी कुर्बानी दी। और कुर्बानी देने का मतलब यही होता है कि दिल चाहे या ना चाहे कुर्बानी देना। तो ये साद इतने रबिया थे जिन्होंने ये कहा था, और जिनकी बहुत मशहूर बात अक्सर कोट की जाती है कि इन्होंने अपने महाजिर भाई से कहा कि मेरी दो बीवियां हैं, आप जिसको चाहेंगे मैं उसको तलाक दे दूंगा और आप दूसरे से निकाह कर लीजिएगा। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने इनकी सारी ऑफर्स, चाहे वो कारोबार की हो, चाहे वो जायदाद की हो, चाहे वो घर की हो, या चाहे वो बीवी की हो, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने सारी ऑफर्स उनकी डिक्लाइन कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने साथ को दुआ दी। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की तबीयत आपके सामने आ रही है, और इन जनरल एक मोमिन का मिजाज आपके सामने आ रहा है कि जो मोमिन होता है वो फ्री लोडर नहीं होता। मोमिन जो है वो मुफ्ता खाने का शौकीन नहीं होता, मोमिन अर्नर होता है, अपने हाथ की कमाई से जो है वो अपना रिस्क हलाल कमाना चाहता है, मेहनत करना जानता है। तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने हजरत साहब को दुआ दी, बारकल्लाहु फी अहलिका व मालिका ला हाजता लिबिदालिक, अल्लाह तुम्हारे माल और तुम्हारे घर में बरकत दे, मुझे इसमें से किसी भी चीज की हाजत नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज आप मेरी फेवर में कर दें। और साथ को इन्होंने कहा दुल्लनी अनिसूक, मुझे बाजार का रास्ता दिखा दें। नहीं थे ना शहर के अंदर, तुमको नहीं पता था मार्केट प्लेस का, तो उन्होंने कहा कि प्लीज मुझे आप मार्केट प्लेस दिखा दें, क्योंकि वालिद की तरफ से बिजनेसमैन थे, जब मक्का छोड़ा था तब भी कारोबार करते थे, तो इनका एक जहन जो माइंडसेट था वो बिजनेस करने वाला था। तो उन्होंने कहा कि और अल्लाह पर तवक्कुल था, हाथ की मेहनत से जो काम कमाया जाता है, माल कमाया जाता है, उसमें बरकत होती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि अल्लाह ताला ने रिस्क को 70% कारोबार में रखा। तो अगर आपके बच्चे जो है वो नौकरियों की तरफ जाना चाहते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं है, लेकिन बरकत ज्यादा कारोबार में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि 70% रिस्क मेरी उम्मत का कारोबार तिजारत में रखा गया है, बिजनेस में रखा गया है। तो ये पसंदीदा है, और यकीनन अगर कभी मौका मिला तो उस पर बात होगी, इस वक्त तो मौका नहीं है। मुसलमानों के अंदर जो आजकल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज नहीं है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम मुसलमानों के अंदर कारोबार डिवेलप करने की एक्यूमेन नहीं है। हम लोगों को एम्प्लॉय करके बहुत सारे, एक इंसान कारोबार शुरू करता है उससे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। हमारे यहाँ मर्दों के अंदर वो एक्यूमेन बहुत कम है, या वो डिवेलप करने की कोशिश नहीं की जाती कि हम कारोबार जनरेट करने वाले हैं। आप अगर यहूदियों के ऊपर फोकस करें, और अगर आप यहूदियों को थोड़ा सा आज भी स्टडी करें, यहूदियों के अंदर ये चीज उनको बचपन से सिखाई जाती है कि उनको सिस्टम जनरेट करने के लिए माशरे के अंदर अपने आप को एज अ बिजनेसमैन लेकर आने। इवन जो यहूदियों के अंदर मेडिसिन के प्रोफेशन में भी लोग जाते हैं, उनको एनकरेज किया जाता है कि वो किसी हॉस्पिटल में जाकर जॉब करने की बजाय वो अपना हॉस्पिटल बनाए और लोगों को उसके अंदर एम्प्लॉय करे, ताकि एक कारोबार करता है तो उससे 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो ये इस्लाम का मिजाज है। तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का मिजाज भी यही था, इन्होंने कहा कि मुझे रास्ता दिखा दीजिए और मैं बाजार में जाऊंगा। ये इनके लिए इस वक्त मदीना का बाजार जो था ये थोड़ा मक्का के बाजार से मुख्तलिफ था, इसलिए कि मक्का का माहौल और मदीना का माहौल थोड़ा डिफरेंट इसलिए था, मदीना में जो दूसरी कम्युनिटी थी मुसलमानों के अलावा वो यहूदियों की थी। और यहूदियों के एंगल से भी एक और कबीले का जिक्र आता है, बनू कुरैज़ा का। जो बनू कुरैज़ा का कबीला था, मदीना की मार्केट प्लेस पर वो डोमिनेंट था। और जब कोई एक पार्टी, जब कोई एक ग्रोह जो है वो किसी मार्केट प्लेस पर, किसी बाजार पर, किसी मॉल पर डोमिनेंट होता है, तो वो बाकियों को ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाने देता। तो इतना आसान नहीं था मदीना के अंदर जो है वो कारोबार फ्लरिश करना। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का जो तवक्कुल था वो अल्लाह पर मजबूत था, जो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का ट्रस्ट था वो अल्लाह की जात से अटैच था। तो इनके लिए आता है कि इन्होंने बहरहाल वहां जाकर घी और पनीर को खरीद कर उसको बेचने के लिए जो है वो मेहनत करके बैठ गए कि कोई आए और इनसे खरीद ले। एक दिन इन्होंने गुजारा, कुछ इनका सामान बिका, अल्लाह ने इनको प्रॉफिट दिया। दूसरे दिन भी इन्होंने इसी तरह से बाजार में मेहनत की, और सम हाउ इनके पास जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक आना शुरू हो गए। عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں مجھے اپنے پاؤں اس بازار میں جمتے ہوئے محسوس ہونے لگے. اور پھر چند دنوں کے فاصلے کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ ایک رناؤنڈ بزنس مین بن کر مدینہ کی مارکیٹ پلیس میں عبدالرحمن ابن عوف جو ہیں وہ سامنے آئے. اور یہ جو کامیاب بزنس مین بنے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ نہ ان کو سال لگے اور نہ ان کو مہینے لگے, بلکہ دنوں کے اندر انہوں نے یہ کامیابی جو تھی یہ اچیو کر لی تھی. جس وقت یہ ہجرت کر کے آئے تھے اس وقت ان کے لیے آتا ہے کہ ان کا حلیہ بہت ہی خراب تھا. ظاہری بات ہے ان کے پاس پراپر ڈریسنگ نہیں تھی, پراپر لباس نہیں تھا, پراپر پروویژن ان کو نہیں ملتی تھی. جہاں حبشہ گئے ہوئے تھے معلوم نہیں کہ ان کے کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کتنی فراغت تھی اور ان کے پاس کتنی ابنڈنس تھی. تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ مدینہ آئے تھے تب ان کا حلیہ جو تھا وہ بہت ہی زیادہ جو تھا وہ مزریبل ٹائپ تھا, لیکن چند ہی دنوں میں ان کا حلیہ بہت بہتر ہو گیا اور ان کا لباس بھی بہت بہتر ہو گیا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا آمنا سامنا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا ماہیب. ماہیب عربی زبان میں ایک ایکسپریشن ہے, جیسے آپ کہتے ہیں واؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھو تو ایک دم سے حیران ہو گئے کہ اچھا تمہارا تو بالکل حلیہ ہی بدل گیا. تو عبدالرحمن ابن عوف جو کہ خالی ہاتھ مدینہ آئے تھے اللہ نے ان کو چند دنوں کے اندر ہی اتنی برکت دی کہ ان کے جسم کے اوپر بھی ان کی نعمتوں کا اظہار جو تھا وہ نظر آنے لگ گیا. عبدالرحمن ابن عوف کی یاد ہے کہ انہوں نے چند دنوں میں ہی اتنا مال اکٹھا کر لیا تھا کہ یہ نکاح کے قابل ہو گئے تھے. نکاح کے قابل کا مطلب ہے کہ یہ حق مہر دے سکتے تھے, مہر ادا کر سکتے تھے. تو انہوں نے ایک خاتون کو پیغام بھیجا نکاح کا, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور انہوں نے ان خاتون سے نکاح کر لیا. اب ذرا آپ سوچیں کہ جب یہ مکہ آئے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ابھی کچھ دن گزرنے کے بعد ذرا سی اسٹیبلٹی آئی تھی اتنی کہ انہوں نے مہر ادا کیا تھا. لیکن جو مہر ادا کیا تھا اس کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے بک آف گولڈ پوری ایک جو تھی وہ اپنی بیگم کو مہر میں دی تھی. ان کے والدین نے, جو خاتون تھی جو ان کے نکاح میں آئیں, ان کے والدین نے یہ نہیں دیکھا کہ عبدالرحمن کے پاس کتنا بڑا گھر ہے, یہ نہیں دیکھا کہ عبدالرحمن کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے, یہ نہیں دیکھا کہ عبدالرحمن کا کاروبار کتنے بڑے اسکیل کے اوپر چل رہا ہے. انہوں نے دیکھا نیک انسان ہے, مہاجر ہے, اللہ کی خاطر قربانی دے کر آیا ہے, اللہ پر توکل کر کے اس نے اپنا کاروبار شروع کیا, اللہ برکت دے گا. انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھما دیا. آج ماں باپ کو یہی مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب اپنے بچوں کے رشتے ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور خاص طور پہ جب بیٹیوں کے ماں باپ لڑکوں کے لیے دامادوں کے لیے رشتے ڈھونڈتے ہیں تو ان کا فوکس فائنانس پر زیادہ ہوتا ہے, اللہ پر توکل کم ہوتا ہے. ان صحابہ کی زندگیوں سے آپ کو یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ ان کا توکل زیادہ تر جو تھا وہ زیادہ تر شخصیت پر, اخلاق پر اور کنڈکٹ کے اوپر ہوتا تھا. پھر ان کے لیے عادت ہے کہ جب ان کا نکاح ہو گیا تو اس کے بعد یہ ایک مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے, اور جب اللہ کے رسول کی محفل میں آئے تو ان کے کپڑوں پر نشان لگا ہوا تھا. جو کپڑوں پر نشان تھا وہ پرفیوم کا نشان تھا, اور روٹین میں پرفیوم نہیں لگائی جاتی تھی وہاں پر. ہماری طرح تھوڑی, ہم تو آدھی بوتل ہر وضو کے بعد خالی کر دیتے ہیں. وہاں پر روٹین میں پرفیوم کا استعمال نہیں ہوتا تھا, اوکیشنلی پرفیوم لگائی جاتی تھی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں عبدالرحمن ابن عوف آیا اور اللہ کے رسول کی ان کے کرتے پر نظر پڑی کہ اس پر پرفیوم کا نشان تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبدالرحمن کیا بات ہے, یعنی مراد کی خاص بات ہے کہ تم نے پرفیوم استعمال کیا ہے. تو عبدالرحمن نے ان کو بتایا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ اب تم نے عبدالرحمن مہر میں کیا دیا, تو عبدالرحمن نے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو بک آف گولڈ جو ہے وہ مہر میں دی ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے ذرا یہاں رک کر سوچیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں اور یہ اللہ کے رسول کے ایک بہترین صحابی ساتھی جو کہ عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں اسی شہر کے اندر انڈر ہز نوز نکاح کرتے ہیں اور رسول اللہ کو انوائٹ نہیں کرتے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ رسول اللہ کو غصہ آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے؟ آپ کی بہن, امیجن کریں اپنے بیٹے کا نکاح کرتی ہے اور آپ کو نہیں بلاتی, آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کہیں گے زندگی میں کبھی نہیں شکل دیکھوں گی اس کو, آپ نے خوشیوں میں مجھے شامل ہی نہیں کیا, احساس ہی نہیں ہے میرا, خیال ہی نہیں ہے میرا, ہم تو غصہ کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں اور اللہ کے رسول کے یہ بہترین صحابی ہیں, لیکن اللہ کے رسول کو نہیں پتا کہ کب ان کا نکاح ہوا, کب انہوں نے اپنی ڈیلنگ کی, کب انہوں نے مہر ادا کیا اور کب اپنی بیگم کو رخصت کرا کے اپنے گھر لے آئے. یہ مزاج ہے اس چیز کا جو آپ کو اور مجھے یہ بتا رہا ہے. نمبر ون, اگر کوئی کبھی آپ کو, آپ کا قریبی رشتہ دار, آپ کی بہت کلوز فرینڈ آپ کو اپنے بچے کی شادی میں نہ بلائے یا اپنے کسی فنکشن میں نہ بلائے تو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے. یہ کہنا آسان لیکن جب ہم پر پڑتی ہے تو ہمارا غصہ جو ہے وہ سب سے پہلے ہماری ناکوں کے اوپر آ جاتا ہے اور ناکوں سے ہماری آنکھوں میں اور آنکھوں سے ہمارے پورے چہرے پر آ جاتا ہے. چیز سیکھنے کی یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو انوائٹ نہ کرے تو غصہ نہ کرے. دوسری چیز کالرز کہتے ہیں جو اس کے اندر سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے اندر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. عبد الرحمان نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ اب میں ایک بڑے اسکیل پر جو ہے انوائٹ کروں سب کو, سب صحابہ کو, رسول اللہ کو, اور اس کے بعد میں سب کو انوائٹ کر کے جو ہے وہ ایک سیریمنی کروں اور پھر اپنی شادی جو ہے وہ کروں. انہوں نے حق مہر دیا جو کہ ریکوائرمنٹ تھی اور اس کے بعد اپنی بیگم کو رخصت کر کے اپنے گھر لے کر آ گئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح امپورٹنٹ ہے, نکاح ہمیں جلدی کرنی چاہیے. یہ جو صاحب کے الہ کے آپ نے بنا لی ہے اور نکاح کے فنکشن کو مشکل سے مشکل ترین ہم بناتے جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہی ہمارے معاشرے کے اندر اتنی انارکی ہے کہ کئی بچیاں جو ہیں وہ بے نکاح بیٹھی رہ جاتی ہیں. یا تو کہ جس معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل کیا جاتا ہے, جس معاشرے کے اندر نکاح کا کرنا مشکل بنا دیا جاتا ہے, اس معاشرے کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے. اور آج اپنے معاشرے کے اوپر آپ ایک نگاہ واپس پلٹ کر دیکھ لیں, آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر نگاہ عام ہے یا زنا عام ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الرحمان نے بتایا کہ یا رسول اللہ بس چند لوگ تھے, یعنی جو نگاہ کے وٹنسز ہوتے ہیں, گواہ ہوتے ہیں, ان کی موجودگی میں میں نے نکاح کیا ہے اور اپنی بیگم کو جو ہے میں اس طرح سے اپنے گھر لے کر آ گیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان سے کہا اولم ولو بشا, ولیمہ کرو چاہے ایک شیپ ہی کیوں نہ ہو. عبد الرحمان سے پہلے پوچھا کہ آپ نے ولیمہ کیا ہے تو عبد الرحمان نے کہا کہ نہیں, میں نے ولیمہ نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی اور ان کے ذریعے سب مسلمانوں کو تاکید کی کہ ولیمہ کیا جائے, نکاح کے بعد ولیمہ سنت ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو, ایک شیپ کیوں نہ ہو. اور عرب کے معاشرے میں, عربی ایکسپریشن میں یہ کہنا کہ چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو, اس کا مطلب تھا کہ کم سے کم مال بھی ہو, کتنے بھی غریب ہو تو بھی ولیمہ ضرور کرو, چاہے سموسہ کھلا دو, چاہے بریڈ اینڈ بٹر کھلا دو. ہمیں تو مزاق کرتے ہیں نا یہ بات کہ ولیمے کے اوپر, امیجن کریں آپ کسی کے ولیمے میں جاتی ہیں اور وہ آپ کو جو ہے وہ آملیٹ سینڈوچ کھلا دے, مائنڈ کرنا چاہیے, کرنا تو نہیں چاہیے, لیکن لیکن لیکن کیا آپ خود سوچیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر عبد الرحمان ابن عوف کے لیے آتا ہے کہ پھر انہوں نے ولیمہ کیا اور ولیمے میں جتنا یہ افورڈ کر سکتے تھے اتنا انہوں نے صحابہ کو انوائٹ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان کو دعا دی اور عبد الرحمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی یہ دعا میری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ تھی, یعنی یہاں سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ چینجنگ فیکٹر کو ڈیولپ کیا. اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی بارک اللہ لکا فی مالک و اہلک, اللہ تمہاری فیملی اور تمہارے مال میں برکت دے. اور یہ برکت کی دعا کون دے رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے. برکت میں دونوں کانسیپٹ آتے ہیں, جیسے برکت میں یہ کانسیپٹ ہے کہ کم ہو اور کفایت کر جائے, صرف یہ کانسیپٹ برکت میں نہیں ہے کہ کم ہے تو کفایت کرے گا, یعنی کم کافی ہو جائے گا. برکت کے اندر بڑھنے کا, ابنڈنس کا کانسیپٹ بھی آتا ہے. یاد رکھیں جو عربی زبان کا لفظ برکت ہے, برکتن ہے, اس کے اندر دونوں کانسیپٹ ہیں, کم کفایت کر جائے گا اور بڑھے گا بھی. اور جو اسلام کا برکت کا کانسیپٹ ہے, جب یہ بڑھتا ہے تو یہ سٹیبلٹی کے ساتھ بڑھتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے بچے لیگوز کھیلتے ہیں, آپ کے بچے لیگوز سے ٹاور بنا لیتے ہیں, پھر بچے ٹاور لیگوز سے بناتے جاتے ہیں بناتے جاتے ہیں, جتنا بڑا ٹاور ہوتا ہے اتنی اس کی سٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے یا کم ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے نا, آپ ایک ہلکا سا ٹچ کریں گے تو گر جائے گا. برکت میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے, برکت ہے ایسے بڑھنا جس کے اندر فرمنس آتی جائے. تو برکت کی جو دعا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں نے اس برکت کو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک, آخری سانس تک محسوس کیا. اور اللہ کے رسول نے کیونکہ ان کو برکت کی دعا اس لیے دی تھی کہ ان کا نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا, اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے کون سا, جس میں سادگی اختیار کی جائے. تو سادگی اختیار کرنے کی کوشش کریں, اور اگین ہر ایک کی سادگی کا لیول الگ الگ ہے. آپ میں سے ہر کوئی اپنی سادگی کو خود ڈیوائڈ کر سکتا ہے کہ میں سادگی کا لیول کیسے اڈاپٹ کروں. اللہ کے بندے جمپ کر کے جو ہے وہ 10 ڈگری کی سادگی پر چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ الگ ایک کرائیٹیریا پر لے آتے ہیں. بعض دفعہ انسان ایک اسٹیپ نیچے آتا ہے, 2 اسٹیپ نیچے آتا ہے. اٹس آل اباؤٹ یور ایمان, اٹس آل اباؤٹ یور کنوکشن, اٹس آل اباؤٹ یور اسٹرینتھ کہ آپ کے اندر کتنا ہمت ہے اس وقت اسٹینڈ لینے کی. تو آپ اپنے آپ کو ایک لیول ضرور نیچے لے کر آئیں سادگی کے معاملے کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو یہاں کرائیٹیریا عبد الرحمان ابن عوف سے بتا دیا ہے نکاح کا, کہ نکاح کرنے میں دیر نہ کی جائے. پلیز اس کو اپنے ذہنوں میں باندھ لیں, چاہے آپ کا بیٹا ہے چاہے آپ کی بیٹی ہے. ہم بیٹوں کے لیے جو ہے باربی ڈالز ڈھونڈتے رہتے ہیں, دبلی پتلی لمبی اور گوری,
पूरा फुल पैकेज चाहिए हमें, फुल पैकेज। उस पैकेज से काम होगा तो फिर हम रिजेक्ट कर देंगे। अपने क्राइटेरिया को, अपने पैकेज को थोड़ा नॉर्मल करें और देखें, नेक बच्ची हो, अच्छे खानदान की बच्ची हो, शरीफ खानदान की बच्ची हो, सॉफ्ट स्किल्स जानती हो, खानदान निभाने आते हो, आपके घर को इंशाल्लाह जन्नत बना देगी। क्या फायदा ऐसी बारबी डॉल का जो आप सिर्फ और सिर्फ कमरे में सजा के रखें। बारबी डॉल रोटी नहीं पका सकती है, बारबी डॉल चाय नहीं बना सकती, बारबी डॉल जो है वो आपके लिए कॉफी बनाकर नहीं गा सकती, तो बारबी डॉल को भूल जाए। अगर आपको बारबी डॉल चाहिए तो मार्केट में बहुत मिलती है, खरीद कर लाइए और शोकेस में सजा दें। जिस दिन आपके बेटे ने अपनी जरूरियात के लिए उसको एक आवाज दी और उसकी फिर, और फिर होता यही है, जब आप इतनी ज्यादा जो है वो डिमांडेड बहू की तरह से लाते हैं और फिर अपने पूरे खानदान में उसकी तारीफें करते रहते हैं, तो बहुओं के भी मिजाज आसमान पर चढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर सास कभी डांट डपट भी कर देती है तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये दोनों तरफ अप्लाई करती है। जब दामाद ढूंढने निकले तो एक अपना क्राइटेरिया बिल गेट्स वाला मत रखें। सारी माएं जो बेटियों की है वो बिल गेट्स वाला क्राइटेरिया रखें। बिल गेट्स को जानते हैं ना, वेल्थीएस्ट मैन। हम चाहते हैं कि गाड़ी भी बड़ी सी हो, घर भी अपना हो, माँ बाप का घर नहीं हो, अपना घर हो, कारोबार बहुत अच्छा हो, और अगर जॉब करता है तो कम से कम 6 digit सैलरी तो उसकी हो। एक ये क्राइटेरिया हमारा है ना, ये 25 साल के, 35 साल के, 30 साल के लड़के का नहीं हो सकता, ये 50 साल के अंकल का या 55 साल के अंकल का हो सकता है। स्टेबिलिटी उस वक्त तक जाके आती है। अगर आपको अपनी 20 साल की बेटी का निकाह 50 साल के अंकल से करना है तो वेल एंड गुड, करने को तैयार है तो कर दीजिए, वहां ये क्राइटेरिया फिट होता है। इसलिए मर्द जो है ज्यादातर स्टेबल उस उम्र में जाकर होते हैं जब वो 40+ पर चले जाते हैं। 20 साल का लड़का अगर आपके बच्चा या 25 साल का लड़का है आपका, तो उसमें इतनी स्टेबिलिटी तो नहीं हो सकती। एक्सेप्शनल केसेस अपनी जगह पर होते हैं कि माँ बाप का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अपने आप को इन सहाबा की जिंदगियों से सीखने वाला बना है। सिर्फ और सिर्फ इनको हिस्ट्री समझ कर हम ना पढ़े, अपनी जिंदगी के अंदर अमल के लिए हम फौरन से फौरन यहाँ से क्या ले सकते हैं उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। तो अब्दुल रहमान इब्ने औफ से ये पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके निकाह की सादगी की वजह से जो इनको दुआ दी थी, अब्दुल रहमान कहते थे कि वल्लाही इस दुआ की वजह से दुनिया मेरे कदमों में सिमट कर आ गए। और कहा करते थे कि मैं अगर पत्थर भी उठाता हूँ तो नीचे से सोना निकलता है, इतना अल्लाह ताला ने इनको मालो दौलत से नवाजा था। ये सहाबी रसूल वो है जिनके लिए आता है कि अल्लाह ने इनको मटीरियल वर्ल्ड से नवाजा, जैसे हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान को अल्लाह ताला ने मटीरियल वर्ल्ड, ये जो आपका दुनिया का दौलत का सामान है ये मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से दौलत है ना आपकी। एक तो आपकी नेकियों की दौलत होती है, वो नेकियों की दौलत तो आपकी जो है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन ये दुनिया का सामान था जो इनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ था। तो अब्दुल रहमान के लिए यही आता है कि अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाजा, और फिर अब्दुल रहमान के लिए ये बात बिल्कुल फिट आती थी कि अल-यदुल उलिया खैरुन मिन यदुल सुफला, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से बेहतर है। और ये दिल खोल कर माशरे के अंदर जो है सदका किया करते थे। अब्दुल रहमान इब्ने औफ के लिए आता है कि इन्होंने कामयाब ताजर बनने के बाद और खूब सदका करने के बाद ये अप्रोच नहीं रखी कि अच्छा ऐसा करता हूँ मैं कमाता जाता हूँ और मुसलमानों में सदका करता जाता हूँ, आप लोग गज़वात में जाएं। नहीं, इधर कामयाब बिजनेसमैन भी थे, खूब सत्कार भी किया करते थे, लोगों से मुस्कुरा कर बात भी किया करते थे, प्रेजेंट पर्सनैलिटी भी थे, और गजवात के अंदर भी इन्होंने शिरकत की। अब्दुल रहमान के लिए आता है कि इन्होंने रसूलुल्लाह के साथ हर जंग में हिस्सा लिया, उहद में उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी वक्त तक तन्हा नहीं छोड़ा, और उहद के मैदान में इनके ऊपर 20 जख्म आए थे, तकरीबन 20 तीर इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लगे थे। गजवात के अंदर भी खूब सत्कार किया करते थे। तबूक में जो इन्होंने सत्कार किया, 20 pounds गोल्ड इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में लाकर डाल दिए। मदीना में एक मरतबा दूर से काफिला आ रहा था, लोग जो थे वो दूर से काफिला आता देखकर पहचान जाया करते थे कि या तो ये उस्मान इब्ने अफ़ान का है या ये अब्दुल रहमान इब्ने औफ का है, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई दुआ की बरकत थी जिसकी वजह से अल्लाह ने इनको इतना माल और दौलत दिया। बस स्कॉलर्स कहते हैं कि अब्दुल रहमान इब्ने औफ जो है ये उस्मान इब्ने अफ़ान को ऑलमोस्ट अपनी दौलत में कम्पीट कर सकते थे, इतना अल्लाह ताला ने इनको नवाजा हुआ था। और उस्मान इब्ने अफ़ान ने एक मरतबा अब्दुल रहमान का काफिला कारवान आता हुआ देखा मदीना की तरफ, तो उस्मान इब्ने अफ़ान ने कहा ये वो आदमी है जिसे अल्लाह ने बहुत माल दिया है, हिजरत के वक्त इनके पास कुछ नहीं था, निकाह के वक्त बहुत कम था, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने इनको खूब खूब माल दिया, यानी इनकी मेहनत का, इनके अल्लाह पर तवक्कुल का और इनकी जिंदगी की सादगी का इनको इनाम ये मिला कि अल्लाह ने इनको खूब इनाम दिया। اور اگین یاد رکھیں اللہ کے راستے میں ایک دینار، اللہ کے راستے میں ایک درہم، اللہ کے راستے میں 1000 آپ کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے. اور ایمان رکھیں کہ نہ صرف آخرت میں ملے گا، دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے. آپ میں سے جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوں گے، آپ خود محسوس کرتے ہوں گے کہ صدقہ دینے سے کبھی آپ کا مال کم نہیں ہوا، صدقہ دینے سے کبھی آپ کا ہاتھ تنگ نہیں ہوا، بلکہ اللہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ آپ کو کہاں سے رزق دے رہا ہے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے لیے یہی بات آتی ہے کہ اللہ نے ان کو خوب نوازا، اور یہی بہترین کمبینیشن تھا صحابہ کا کہ ایک طرف دنیا کے کام میں لگے ہوئے تھے، کاروبار کر رہے تھے، اور دوسری طرف اسپرچویلٹی میں سب سے آگے تھے. اتنا آگے تھے اسپرچویلٹی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں ان کو جنت کی بشارت دے دی. تو اپنا پرسپشن درست کریں. نمبر ون، ہمارے معاشرے میں آج بھی یہ ٹینڈنسی رکھی جاتی ہے، اور مڈل کلاس میں زیادہ تر ٹینڈنسی رکھی جاتی ہے کہ ریلیجیس ہونا اور مالدار ہونا، یہ کمبینیشن بن نہیں سکتا. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مسجد کے امام ہیں، اتنی بڑی گاڑی میں کیسے گھوم سکتے ہیں؟ کیوں؟ مسجد کے امام مرسیڈیز میں بیٹھ کر نہیں آ سکتے، مسجد کے امام جو ہیں وہ آڈی میں بیٹھ کر نہیں آ سکتے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. ریلیجیس بھی انسان ہو سکتا ہے اور مالدار بھی ہو سکتا ہے، این ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ نہیں کیا. ضروری نہیں کہ جو ریلیجیس ہو وہ ضرور جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، وہ ڈاؤن ٹراڈن ہو، وہ پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتا ہو. اگر یہ بات ہماری ہے تو ہم ان صحابہ کی زندگیوں سے کچھ نہیں پہچانے. اسپرچویلٹی میں سب سے آگے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال و دولت بھی ان کو دیا ہوا تھا. اور اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ بات سکھائی ہے قرآن کے اندر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. جب مانگے دنیا اور آخرت دونوں کا حسنہ مانگے، کبھی اللہ سے آزمائش نہ مانگے کہ اللہ مجھے دنیا میں بے شک کچھ نہ دے، آخرت میں سب دے دے. نہیں، اللہ خزانوں کا مالک ہے. اللہ چاہے تو آپ کو دنیا میں بھی ابنڈنس میں رکھ سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو آپ کو آخرت میں بھی ابنڈنس میں رکھ سکتا ہے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں. تو اللہ سے مانگے دنیا بھی، اور اللہ سے مانگے آخرت بھی. جب دنیا مانگے تو بس ایک کنڈیشن کے ساتھ مانگے، اللہ مجھے دنیا اپنی فرما برداری کے ساتھ دے، اللہ مجھے دنیا اپنی نافرمانی کے ساتھ نہ دے. تو عبد الرحمان ابن عوف کے لیے آتا ہے کہ جب بھی صدقے کی اپیل ہوتی تھی، پرسنٹیج وائز اور کوانٹٹی وائز دونوں میں یہ بہت دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ عبد الرحمان نے 40,000 درہم صدقہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبد الرحمان پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ 40,000 درہم، آپ سوچیں. تو عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے گھر والوں کے لیے آدھی دولت چھوڑی. یعنی 40,000 اللہ کے رسول آپ کو دی، 40,000 گھر والوں کے پاس ہیں. اللہ کے رسول نے پھر ان کو دعا دی، بارک اللہ لکا فی ما آتیت و فی ما ترکت، اللہ برکت دے اس میں بھی جو تم نے دے دیا، اور اللہ برکت دے اس میں بھی جو تم نے پیچھے چھوڑ دیا. اس کا مطلب تھا اللہ کے رسول نے پیچھے چھوڑے گئے مال میں برکت دی، تو اب کیا ہونا تھا؟ ظاہری بات ہے وہ 40,000 تو نہیں رہتے، وہ تو بڑھ کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. اور پہنچے. عبد الرحمان کی زندگی میں آپ کو اور مجھے اس کی لیونگ ایگزامپل نظر آتی ہے. عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں جب بھی صدقہ کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا میرے ذہن میں آتی تھی، اور میں ہمیشہ اپنے صدقے کی کوانٹٹی کو بڑھا دیا کرتا تھا. اس لیے کہ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ اللہ اس میں بھی صدقے میں برکت دے جو تم نے دے دیا، اور اللہ اس میں بھی برکت دے جو تم نے اپنے گھر میں رکھ لیا. یہ تھا ایمان، اور یہ تھا ایمان کا کنویکشن جو ان کے ہاتھ کو کبھی صدقہ کرنے سے روکا نہیں کرتا تھا. عبد الرحمان کے لیے آتا ہے کہ ہمبل اور جنرس دونوں تھے، یعنی دل کھول کر مال خرچ کرنے والے، اور اس کے باوجود عاجزی کے ساتھ رہنے والے، اس کے باوجود اپنے اوپر سامنے والے کی فیور سمجھنے والے کہ جس نے میرا مال ایکسیپٹ کر دیا. ہم غریب کے ہاتھ پہ مال رکھتے ہیں تو ہم اس کے اوپر اپنی فیور کرتے ہیں، میں نے تم کو مال دیا، میں نے تمہاری مدد کی، میں نے تمہاری مشکل دور کی، میں نے تم کو اتنی زکات دے دی. عبد الرحمان ابن عوف کے لیے آتا ہے کہ یہ غربا کو دے کر ان کی فیور کو اپنے اوپر محسوس کیا کرتے تھے کہ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھ سے صدقہ قبول کر لیا، اللہ اس کو مجھ سے قبول کر لے. عبد الرحمان کی لیے آتا ہے کہ یہ مدینہ کے کیونکہ بڑے تاجر تھے تو ان کے پاس غلام بہت زیادہ تھے. پتہ ہے آپ کو جتنا بڑا بزنس ہوگا اتنے آپ کے ورکرز ہوں گے، تو غلام اور ورکرز اور امپلائی ان کے بہت زیادہ تھے. لیکن ان کی ہمبلنس کیا تھی، ان کی سافٹنیس کیا تھی؟ آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت مسکرانے والے، لوگوں میں گھل مل جانے والے، لوگوں سے لوگوں کے لیول پر بات کرنے والے تھے. تو لوگ کہا کرتے تھے کہ جب عبد الرحمان اپنے امپلائیز کے درمیان میں ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ عبد الرحمان کون ہے. لوگ اگر کوئی عبد الرحمان کو نہ جانتا ہو تو ان کو پوچھنا پڑتا ہے کہ ان میں سے عبد الرحمان کون ہے. اتنا زیادہ اپنے ورکرز کے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے، اور اتنی زیادہ ان کے اندر سادگی تھی، اتنی زیادہ سمپلسٹی تھی ان کے اندر. عبد الرحمان اللہ کے رسول کی نظر میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہائیلی رینک تھے، اور عبد الرحمان کو ایک آنر بہت خاص ملا تھا جو ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملا. ہم جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے تھے, بیمار ہوئے تھے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں, تو آپ کے حکم پر آپ کی زندگی میں ابو بکر نے مسلمانوں کی امامت کرائی تھی. اس کے علاوہ کسی صحابی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ ان کی امامت میں رسول اللہ نے نماز پڑھی. مسلمانوں نے تو پڑھی لیکن اللہ کے رسول نے پڑھی. عبد الرحمن ابن عوف ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے, اللہ کے رسول سفر پر گئے ہوئے تھے, اللہ کے رسول واپس آئے تو جماعت کھڑی ہوئی تھی, اللہ کے رسول آ کر صحابہ کو جوائن کرنے کے لیے صف میں کھڑے ہو گئے. عبد الرحمن تو امامت کرا رہے تھے تو آگے امام کو پتا نہیں چلتا پیچھے کون آیا, تو صحابہ تھوڑا سا ہیسیڈنٹ ہوئے کہ ہم کیا کریں, کیا ہم نماز کو روک دیں اس لیے کہ رسول اللہ آ گئے ہیں یا کیا کریں. تو اللہ کے رسول نے ان کو ہاتھ سے نماز کو کنٹینیو کرنے کا کہا اور آپ نے اس نماز میں عبد الرحمن کے پیچھے نماز پڑھی. تو عبد الرحمن ابن عوف کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ اللہ کے رسول کی نے ان کی امامت میں ایک نماز ادا کی تھی. پھر اسی روایات میں آتا ہے کہ اسی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو اگر کوئی رکعت مس ہو جائے تو اس کا فقہ مسلمانوں کو سمجھایا تھا. عبد الرحمن ابن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور انتقال کے وقت بھی ان کی یہ محبت جو تھی یہ نظر آتی تھی, اور جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تب بھی یہ محبت نظر آتی تھی. عبد الرحمن ابن عوف کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد ازواج مطہرات کا سپانسر بننا پسند کیا. ہم جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو حکم دے دیا گیا تھا کہ رسول اللہ کے بعد وہ کسی سے نکاح نہیں کریں گی اور ان کو ساری امت کی مائیں ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. عبد الرحمن ابن عوف جو کہ خلیفہ وقت ازواج کے لیے سپانسرز کرتے تھے وہ تو الگ تھے, عبد الرحمن ابن عوف نے ایز این انڈیویجول ذمہ داری لی ہوئی تھی کہ میں ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری کروں گا. عبد الرحمن ابن عوف کے لیے آتا ہے کہ اگر کسی زوجہ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حج پہ جانا ہوتا تھا تو عبد الرحمن سارے سفر کو فسیلیٹیٹ کرتے تھے, جانور تیاری سے لے کر جانور پرووائڈ کرنا اور سفر کے اندر فسیلیٹیٹ کرنا اور واپس آنا, واپس آ کر خیال کرنا, اس سارے پروسیس کو خیال کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ ان کے لیے دعا کیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں اللہ عبد الرحمن کو سلسبیل سے پانی پلائے اور سلسبیل کا مشروب پلائے. سلسبیل کہاں ہے؟ جنت میں ہے. سلسبیل جو ہے وہ جنت میں ہے. عبد الرحمن کی زندگی کا اگر آپ سنوپسس کریں تو اس کا مطلب جو آپ کے سامنے دو لفظ آتے ہیں, ارن اینڈ گیو, ارن اینڈ گیو, ارن اینڈ گیو, کمایا اور دیا, کمایا اور دیا, کمایا اور دیا, اور کم نہیں ہوا دینے سے. یہ ایمان تھا ان کا اور ہمیں ان کی زندگی میں نظر آ رہا ہے, ادھر کماتے تھے ادھر دیتے تھے. ان کے لیے یہ بات نون ہے کہ ہر دور میں انہوں نے صدقہ کیا, جیسے رسول اللہ کے دور میں بڑھ چڑھ کر صدقہ کرتے تھے ایسے ہی ابو بکر کے دور میں کیا, ایسے ہی عمر کے دور میں کیا, ایسے ہی عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑھ چڑھ کر صدقہ کیا. اور عبد الرحمن جب ازواج کے لیے اونٹ بھیجا کرتے تھے, یعنی جب ازواج کو کہیں سفر کرنا ہوتا تھا اور عبد الرحمن اونٹ بھیجتے تھے تو وہ میک شیور کرتے تھے کہ سب سے صحت مند اونٹ ازواج کے پاس جائے اور میک شیور کرتے تھے کہ سب سے کمفرٹیبل میٹرس اور کشن جو ہے وہ اس اونٹ کے اوپر رکھا جائے تاکہ ازواج کو تکلیف نہ ہو, ازواج خیریت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ پہنچ جائے. اور روایات میں آتا ہے کہ عبد الرحمن کے اونٹ ازواج کے لیے ہر وقت تیار کھڑے رہتے تھے, اتنا زیادہ انہوں نے خیال رکھا اور ازواج بھی ان کے اوپر الحمد للہ ٹرسٹ کرتی تھی. ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ عبد الرحمن نے اپنا ایک باغ بیچا اور وہ باغ 40,000 دینار میں بیچا گیا. دینار جو تھے, جب دینار کی ٹرم آتی ہے نا, ایک آپ کے سامنے ٹرم آتی ہے درہم کی اور ایک آتی ہے دینار کی. دینار جو تھے وہ اس دور میں ایک گولڈ پوائنٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا. 40,000 گولڈ پوائنٹس امیجن کریں کتنی دولت ہے, ہم میں شاید کسی کے پاس 40,000 گولڈ پوائنٹس. تو عبد الرحمان نے اپنا جو باغ بیچا 40,000 گولڈ پوائنٹس کا تھا, باغ کو بیچا اور جو مال ان کو ملا اس مال کو لے کر اپنے خاندان میں, اور ان کا اپنا خاندان جو ان کی والدہ کی طرف سے ان کا خاندان تھا جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب سے تھا, اس خاندان کے لوگوں کو, بزرگوں کو, ضرورت مندوں کو ڈھونڈنا شروع کیا اور یہ 40,000 کے 40,000 دینار ان لوگوں کے اندر بانٹ دیے. روایات میں آتا ہے کہ ہیلدی اماؤنٹ آپ نے ہر ایک کو اپنے رشتہ دار کو دی صدقہ کی تاکہ ان کی ضروریات کے لیے پوری ہو جائے, غریبوں کو ڈھونڈ کر ان کے لیے صدقہ کیا کرتے تھے. اور عبد الرحمان کے لیے آتا ہے کہ غریبوں کو عبد الرحمان کو تلاش نہیں کرنا پڑتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ عبد الرحمان خود ان کو تلاش کر کے ان کو صدقہ کیا کرتے تھے, ان پر مال خرچ کرنے کو اپنا آنر سمجھا کرتے تھے. عبد الرحمان کے لیے آتا ہے کہ جو بدری صحابہ تھے, بدری صحابہ کون سے تھے؟ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا, عبدالرحمن کے اس عیش کے آخری دنوں میں جو بدری صحابہ تھے یہ تقریباً 100 کے قریب حیات تھے. عبدالرحمن نے اپنے انتقال سے چند دن پہلے تمام بدری صحابہ کو انڈیویجولی ہر ایک کو 400 دینار صدقہ کیے. کیوں صدقہ کیے؟ اس لیے کہ عبدالرحمن اپنے آپ کا خیال تھا کہ نیک لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ایک آنر ہے, نیک لوگوں کے اوپر صدقہ کرنا آنر ہے, نیک لوگوں کو وہ جن سے اللہ خوش ہوتا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنا جو ہے اس کو عبدالرحمن اپنے لیے بہت بڑا آنر سمجھا کرتے تھے. عبدالرحمن کا مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ وہ صدقہ کر کے بھول جایا کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو اٹیچ رکھا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ کی زمین ٹریمبل کرنے لگے, زلزلہ نہیں آ رہا تھا, کیا آ رہا تھا گیس کرتے ہوتا ہے کیا آ رہا ہوگا, قافلہ آ رہا تھا, 700 اونٹوں کا قافلہ مدینہ کے اندر داخل ہوا اور 700 کے 700 اونٹ جو تھے وہ فل آف مرچنڈائز تھے, سامان سے بھرے ہوئے تھے. تو صحابہ اور جو مدینہ کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے. حضرت عائشہ کو پتا چلا کہ جو لوگ ہیں وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں, تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا لوگوں سے کہ کیا ایکسائٹمنٹ ہے معاشرے کے اندر اس وقت مدینہ کے اندر. تو ان کو بتایا گیا کہ عبدالرحمن کا 700 اونٹوں کا جو قافلہ ہے وہ مدینہ میں داخل ہو گیا ہے اور وہ سامان سے بھرا ہوا ہے. حضرت عائشہ نے دعا دی کہ اللہ ان کے مال میں برکت دے اور جو ان کو آخرت میں ملے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہو. والآخرت خیر و ابقا, اور اللہ نے قرآن میں یہ بات کیا نا, آخرت جو ہے وہ خیر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے. عبدالرحمن کو جب یہ دعا پتہ چلی تو بہت ٹچ ہوئے. آپ کو کوئی دعا دیتا ہے کبھی کبھی اور آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے اس دعا کو, تو آپ کا ایک دل ایک دم سے اس کے لیے جو ہے وہ محبت سے بھر جاتا ہے. عبدالرحمن نے حضرت عائشہ کی جب یہ دعا سنی, لوگوں نے کہا کہ عائشہ آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں کہ آپ کا قافلہ سن کر, تو حضرت عائشہ کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے یہ 700 اونٹ سامان سے بھرے ہوئے مدینہ کے مسلمانوں کے بینیفٹ کے لیے صدقہ کر دیا, یعنی جہاں اس کو خلیفہ وقت لگانا چاہیں وہ اس کو مدینہ کے بینیفٹ میں لگا دے. ایک موقع کے اوپر عبدالرحمن ابن عوف نے 1500 اونٹ صدقہ کیے, 1500 اونٹ, اور وہاں کا ایک اونٹ از ایکویلنٹ ٹو ون کار, سمجھتے ہیں آج کی کوئی کار, اور اونٹوں میں بھی کوالٹیز ہوتی تھی نا, اونٹ بھی ہر کوالٹی کا ہوتا تھا. تو مثال کے طور پر ایک ٹویوٹا کار ہے, ایک ہونڈا کار ہے, ایک ہائیبرڈ کار ہے, ایک سوزوکی ایف ایکس, ہر طرح کی کار ہے. امیجن کریں عبدالرحمن ابن عوف نے 1500 اونٹ صدقہ کیے. آج کے دور میں جیسے کوئی کہے کہ انہوں نے 1500 کار صدقہ کر دیں, میرا خیال ہے کارس کی تو پروڈکشن بھی اتنی ایک ساتھ نہیں ہوتی کہ 1500 کار ایک ساتھ بن رہی ہیں. یہ صحابہ تھے جن کو اللہ نے دنیاوی طور پر اتنا مال دیا ہوا, اس کے باوجود ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سے مالوں کے مالک بن کر اس دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں. ہمارے دلوں کی کشتیوں کے اندر دنیا کی محبت ہے, ہمارے دلوں کی کشتیوں کے اندر ایسے دنیا کی محبت کے سوراخ ہیں کہ اللہ کی محبت اس سے نکل جاتی ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جن کی قدموں میں دنیا تھی, جن کے لیے رزق آسمان سے برستا تھا اور زمین سے ان کے خزانے جو تھے ابلتے تھے, اس کے باوجود ان کی اسپرچویلٹی میں, رات کی عبادت میں, خدا خوفی میں, لوگوں کو معاف کر دینے میں, لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں, اللہ کے دین کو اپلفٹ کرنے کے لیے کوشش کرنے میں کوئی کمی نہیں آئی, آگے بڑھ کر اللہ کے دین کی مدد کیا کرتے تھے. عبدالرحمن ابن عوف کے لیے آتا ہے کہ مشرکین عبدالرحمن کے لیے کہا کرتے تھے کہ کھلے ہاتھ سے صدقہ کرتے تھے, سب کو نظر آتا تھا. تو مشرکین کہتے تھے عبدالرحمن عظیم فریا, عبدالرحمن جو ہے وہ شو آف کرنے میں, بوسٹ کرنے میں بہت آگے ہیں, بہت بڑے ہیں. حالانکہ عبدالرحمن بوسٹ نہیں کیا کرتے تھے, اللہ ان کے دل کا حال جانتا تھا, کتنے سچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی قریش کی اس زبان کے اوپر عبدالرحمن کے لیے آیت نازل کر دی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 اللہ تعالیٰ نے عبدالرحمن ابن عوف کے لیے نازل کی, جس میں آتا ہے الذین یلمزون متوعین من المؤمنین, وہ لوگ جو مومنین کے اوپر الزام لگاتے ہیں پھر صدقات, ان کے صدقات کے بارے میں, والذین لا یجدون الا جہدہم, وہ ان کی کوشش میں سے کچھ بھی نہیں پائیں گے, فیسخرون منہم, اور وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, سخر اللہ منہم, اللہ نے ان کا مذاق اڑایا, ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب مشرکین نے عبدالرحمن ابن عوف کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ بوسٹ کرتے ہیں, صدقہ کر کر کے ریا کرتے ہیں, شو آف کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سپورٹ میں آیت نازل کر دی. عبدالرحمن نے اپنی موت کے قریب بہت تیزی سے اپنے غلام جو تھے وہ آزاد کیے تھے, اور ان کے لیے آتا ہے کہ عبدالرحمن جو تھے انہوں نے اپنی زندگی میں, زندگی کے آخر میں دل کھول کر صدقہ کیا. اور بدری صحابہ کا آپ کو بتایا کہ بدری صحابہ پر صدقہ کیا, کتنا صدقہ کیا, ہر ایک بدری صحابی کو 400 دینار انہوں نے دیے. ٹوٹل کتنے بدری صحابی حیات تھے اس وقت, 100 حیات تھے, تو کتنے ہو گئے ان کے صدقے میں, ایک کو 400 دیے, 40,000 ان کے دینار جو تھے وہ صرف بدری صحابہ پر گئے. اور بدری صحابہ کو ہر عمر میں, ہر دور میں, ہر قرن میں, ہر خلافت میں اہمیت اس لیے دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے فرمایا ہے, وما یدریک لعلاللہ اطلعہ علی اہل بدر, تمہیں کیا معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر کے لیے کس طرح کے جو ہے وہ معاملات رکھتا ہے, ممکن ہے. فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم, ممکن ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کہا ہو کہ میں نے تمہارے سارے پچھلے گناہ اور اگلے گناہ معاف کر دیے, اب جو تم چاہو کرو. اس لیے کہ بدر کا موقع مسلمانوں کو بہت اپلفٹ کر گیا, جو بدر میں حصہ لے گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات بہت زیادہ بلند کر دیے. حضرت طلحہ نے ایک مرتبہ عبد الرحمن کے لیے کہا کہ مدینہ کے 1/3 لوگوں کو, مدینہ کے 1/3 لوگ جو تھے وہ ڈیٹس کا شکار تھے, عبد الرحمن نے اس سے ان کو آزاد کیا. مدینہ کے 1/3 لوگوں نے قرضے لیے ہوئے تھے عبد الرحمن سے, عبد الرحمن نے کبھی ان سے قرضہ ڈیمانڈ نہیں کیا. مدینہ کے 1/3 لوگ جو ہیں وہ قرضے میں مقروض تھے, عبد الرحمن نے ان کے قرض ادا کیا. مدینہ کے 1/3 لوگ جو تھے وہ عبد الرحمن کی چیریٹی پر اپنا پروویژن چلاتے تھے. تو کہتے تھے کہ مدینہ کے اندر دو لوگ جو تھے وہ عبد الرحمن کی اس سخاوت کو محسوس کیا کرتے تھے. اپنے خاندان والوں کا بھی عبد الرحمن نے بہت خیال رکھا. اب آپ دیکھیں جب اتنا خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو خیال ہے اپنے خاندان والوں کو بھوکا چھوڑ جائیں گے کیا, یا ان کو جو ہے محتاج چھوڑ جائیں گے. جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کے لیے آتا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ وصیت جو ہے معاملہ, جو انسان کتنی وصیت کر سکتا ہے, انسان اپنے 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے غصہ کا حق ہے, آپ اس کو چھو نہیں سکتے. کوئی انسان یہ کہے مثال کے طور پر کہ میرے پاس اس وقت 10 کروڑ ہیں اور میں اس وقت ڈیتھ بیڈ پر ہوں, تو میں 10 کروڑ کے 10 کروڑ ایک انسٹیٹیوشن کو دیتی ہوں. آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کو اس کی دین اجازت نہیں دیتا. آپ کے پاس کتنی لمیٹیشن ہے, آپ 1/3 مال کی جو ہے وصیت کر سکتی ہیں کہ یہ فلاں کو دے دو, یہ فلاں کو دے دو, یہ فلاں کو دے دو. باقی آپ کا جتنا مال ہے آپ اس کے لیے کچھ بھی نہ بولیں, قانون وراثت موجود ہے, اسی کے مطابق آپ کا مال ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. تو عبد الرحمن اپنے آف کے لیے بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ورثہ کے لیے کیا کچھ چھوڑا اتنا صدقہ کرنے کے بعد. ان کے ورثہ کے لیے انہوں نے چھوڑا پیچھے 1,000 اونٹ, 100 سٹیلینز اعلی نسل کے گھوڑے, 3,000 شیپس, اور ان کی 4 بیویاں تھیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ عبد الرحمن کے انتقال کے بعد قانون وراثت کے مطابق ان کے 46 شیئرز بنتے تھے. اگر آپ میں سے کسی نے کبھی اپنا وراثت کا جو ہے وہ حساب لگوایا ہو کسی مفتی سے, علم الفروض کہا جاتا ہے وراثت کے قوانین کو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الفروض حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو انکریج کیا ہے. ایک بات کا اور ہم خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھ پر اور آپ پر وراثت کی ذمہ داری ڈالی ہے, بہت سخت ذمہ داری ہے. اگر آپ کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اسلام کے دائرے کے اندر وراثت کی تقسیم کریں. آپ کے اوپر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بات سکھا کر جائیں کہ میرے مال کو, وراثت کو بالکل اسی طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا جو حصہ شریعت کے مطابق, جو حصے شریعت کے مطابق بنتے ہیں. میں اور آپ خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ مثال کے طور پر میری والدہ کا انتقال ہوا ہے تو اب میں اتنا اس میں سے لے لوں گی, اتنا بہن کو دے دوں گی, اتنا بھائی کو دے دوں گی, اتنا جو ہے وہ مثال کے طور پر نواسے یا نواسی کو دے دوں گی. نہیں, آپ پراپرلی اپنے سارے ریلیٹیوز کو لکھیں گے کہ آپ کے اتنے ریلیٹیوز ہیں, ایک انسان جس کا انتقال ہوا, ایک مرد جس کا انتقال ہوا, اس کی کتنی بیویاں ہیں, اس کے کتنے بیٹے ہیں, اس کی کتنی بیٹیاں ہیں. یہ سب آپ ڈیٹیل لکھ کر مفتی کے پاس لے کر جاتے ہیں, مفتی آپ کو ایک ایک کا حصہ بتا دیتے ہیں کہ اتنے پرسینٹ شیئر اس کا ہوگا, اتنے پرسینٹ شیئر اس کا ہوگا. یہ کام خود کرنے کے نہیں ہے, اور وراثت کے مال کو پراپرلی ڈسٹریبیوٹ نہ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید موجود ہے. جس نے وراثت کا مال پراپرلی ڈسٹریبیوٹ نہ کیا اس نے اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر لیا. ایون اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین کی وراثت میں چشمہ بھی امٹا ہے تو اس کو بھی سامنے رکھنا ہے غصہ کے, کہ دیکھیں یہ بھی چیز ہے, ان کا رومال ہے تو بھی, یہ بھی ہے. اپنا کنسنسس ہو جائے کہ ہاں ہم سب صدقہ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں, لیکن ایک بھائی ایک بہن اپنی مرضی سے والدین کے گھر کا سامان صدقہ نہیں کر سکتا اگر باقی رضامند نہ ہو. سب کی رضامندی ضروری ہے, سب مل کر کہیں گے صدقہ کر دو, صدقہ کیا جائے گا. تو قانون وراثت کے مطابق جو تھا عبد الرحمن ابن عوف کا جو حصہ نکالا گیا تو ان کے سارے ورثہ کے 46 شیئرز بنے. اور روایات میں آتا ہے کہ ہر وارث کو 86,000 دینار انڈیویجولی ملے. اتنا وراثت کا مال چھوڑ کر گئے تھے. صحابی رسول ہیں, اشرہ مبشرہ ہیں. سوچیں آپ, دولت کو اسلام کنڈیم نہیں کرتا, نافرمانی کے ساتھ دولت کو کنڈیم کرتا ہے. ترقی کو اسلام کنڈیم نہیں کرتا, ڈیولپمنٹ کو اسلام جو ہے وہ کنڈیم نہیں کرتا. یہ سب چیزیں اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہیں تو اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے. عبد الرحمن ابن عوف کے لیے آتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک خواب دیکھا, اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. کہتے ہیں جب انہوں نے اپنا خواب باہر اپنے لوگوں کو جاگنے کے بعد سنایا تو انہوں نے ایسے سنایا کہ میں کھڑا ہوں اور میرے پیچھے ایک امت کھڑی ہے. جب انہوں ان کی خواب کی تعبیر ان کو جو ان کو ملی وہ ان کی تعبیر یہ ملی کہ اس خواب کے ایک دن بعد عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہوا. عبد الرحمن ابن عوف کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھا, اور حضرت علی کہتے ہیں کہ ہر طرف سے ان کے جنازے میں لوگ شامل ہو رہے تھے. ہر طرف سے لوگ جو تھے وہ عبد الرحمن کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھا رہے تھے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو میکسیمم فائدہ پہنچائے, اور عبد الرحمن نے اپنی زندگی اس چیز کا سمبل بنا کر گزاری تھی کہ دوسروں کو بہت فائدے پہنچائے, دوسروں کی ضروریات پوری کی, دوسروں کی مشکلات دور کی, دوسروں کی گردنوں کو قرض سے آزاد کیا, دوسروں کے گھروں میں کھانے پرووائڈ کیے, دوسروں کو کپڑے پہنائے, دوسروں کے گھروں کے اندر چراغ جلائے. یہ خوبصورتی تھی اس دین کی جس نے صحابہ کو تمام لوگوں کے لیے فیورٹ پرسنالٹیز بنا دیا. تو عبد الرحمن ابن عوف کے لیے آتا ہے کہ ان کے جنازے میں بہت لوگ تھے. حضرت علی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے دعا کی وجہ قطلا جنہ, ایک طرح سے انہوں نے کلیم کیا کہ اللہ نے اس شخص کے لیے جنت کو مینڈیٹری کر دیا ہے. اشرے مبشرہ میں تو آلریڈی تھے رسول اللہ, ان کی زندگی میں ان کو بتا چکے تھے. تو حضرت علی نے ان کے جنازے میں جب اتنے لوگ دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس شخص کے لیے جنت کو مینڈیٹری کر دیا ہے, اور اس کی وجہ حضرت علی نے بتائی کہ یہ زندگی میں کنسسٹینٹلی صدقہ کیا کرتے تھے, مستقل صدقہ کیا کرتے تھے. آپ اور میں بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی حد تک اپنے صدقے کی طرف لے کر آئیں, نفلی صدقے کی طرف. دیکھیں فرض صدقہ تو آپ نے ادا کرنا ہی کرنا, زکوۃ اس کے اوپر تو کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں آنا چاہیے. نفلی صدقے کے اوپر اپنے آپ کو لے کر آئیں, اللہ ہمارے ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کھولنے والوں میں شامل کرنا ہے. کسی کے دل میں عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں اور ان کی دولت کے بارے میں اور ان کی وراثت کے بارے میں اتنا پڑھنے کے بعد خدا نخواستہ یہ بات نہ آئے کہ نعوذ باللہ کہیں بزنس میں انہوں نے کوئی ناجائز طریقہ اڈاپٹ کیا ہوگا, یا انہوں نے بزنس جو ہے وہ انفیئر طریقے سے کیا ہوگا. عبد الرحمن ابن عوف کہا کرتے تھے کہ میں حلال انکم پسند کرتا ہوں, مخافت الربا, مجھے ربا سے خوف آتا ہے. تو انہوں نے پیورلی حلال انکم سے ہی اپنے آپ کو اس پوزیشن پر پہنچایا, اور کہا کرتے تھے کہ میری یہ پوزیشن دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہوئی ہے. قیامت کے دن رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا مال ہے اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا, جس کے پاس جتنا مال ہے اس سے سوال ہوگا. عبد الرحمن ابن عوف کہا کرتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں جنت میں صحابہ میں سے سب سے آخر میں پہنچوں. کیوں؟ اس لیے کہتے تھے مجھے اپنی نعمتوں پر سب سے زیادہ حساب دینا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو بتا کے گئے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے مال کا جواب دینا ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا انمالی ہی تم سے تمہارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا, عین اکتسبا, تم نے اس کو کہاں سے کمایا, وفیما انفقا, اور اسے کہاں خرچ کیا. تو اپنے مال کو جب بھی دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حلال رزق میرے گھر میں آئے اور اللہ حلال جگہ پر استعمال. بعض اوقات گھروں میں حلال رزق آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ حرام کاموں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے, لغو میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے, اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات گھروں میں حرام آ رہا ہوتا ہے اور اس حرام سے ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور ان نیکیوں کرنے کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں اتنے نیکی کے کام کرتے ہیں, اتنے صدقے کرتے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, جب ہمارے صدقے سود کے ساتھ ہو رہے ہوں. تو آپ سوچیں کہ ہمارے صدقے میں وہ برکت کیسے آ سکتی ہے جو عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان ابن عفان کے صدقے میں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی جب وہ خانہ کعبہ کا کپڑا پکڑ پکڑ کر چیخ رہا ہے اور رو رہا ہے اور دل سے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے. تو اللہ کے رسول نے کہا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ جو اس نے پہنا وہ حرام کا, جس سواری پر بیٹھ کر آیا وہ حرام کی, جو اس کے پیٹ میں خوراک موجود ہے وہ حرام کی. تو ہم کب سوچ لیں اپنے آپ کو جنرلی اسلام کی تعلیمات پر لے کر آئیں. اپنے آپ کو پارشل تعلیم دیں گے تو ہم ہمیشہ دھوکے کا شکار رہیں گے, ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ الوژنز کے اندر رکھیں گے. اپنے ذہن کو کلیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اسپرچویلٹی بھی ادا کریں. روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عبد الرحمان بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. افطار کا وقت تھا اور ان کے سامنے بہت سا کھانا موجود تھا. جب صحابہ نے روتے دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں مصعب ابن عمیر کا انتقال ہوا اور ہمارے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ ہم ان کی باڈی کو پراپرلی کور کرتے تھے. اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بہترین انسانوں میں انسان بنایا گیا, انہوں نے کبھی اتنا کھانا جو ہے وہ اتنا اعلیٰ کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا. اور کہا کرتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ نے میرے طیبات مجھے دنیا میں ہی نہ دے دی, ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں جو ہے مجھے جو ہے وہ صرف دنیا میں نعمتیں دے بیٹھا ہو اور آخرت میں میرے لیے جو ہے وہ اس طرح کا کوئی سامان نہ ہو. اپنی موت کے وقت انہوں نے یہی بات کی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا جو ہے حساب کتاب اس کو ڈیلے نہ کر دیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ان کے انتقال سے چند دن پہلے آفر کی تھی کہ آپ چاہیں تو میں اپنے حجرے میں آپ کی قبر جو ہے اس کی اجازت دے سکتی ہوں, یعنی حضرت ابو بکر رسول اللہ اور حضرت عمر کے ساتھ. عبد الرحمٰن ابن عوف نے کہا کہ میں اپنا مقام اور اپنی حیثیت جانتا ہوں, مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ جنت القبی میں دفنا دیا جائے. تو یہ تھے عبد الرحمٰن ابن عوف, بہترین صدقہ کرنے والے, بہترین طریقے سے ہمبل رہنے والے, صدقہ کر کے اپنے اوپر احسان سمجھنے والے اس بات کا کہ جس نے مجھ سے لے لیا یا اس نے مجھ پر احسان کیا, صدقہ کر کے بھول جانے والے, اللہ کے راستے میں دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے صدقہ کرنے والے, اللہ کے راستے میں نیک لوگوں پہ صدقہ کرنے والے, اللہ کے راستے میں فقراء کی مدد کرنے والے, یہ تھے عبد الرحمٰن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں. ان کو بدر کے موقع پہ بھی خوشخبری ملی تھی اور اس کو ان کو تبوک کے موقع پہ بھی خوشخبری ملی تھی, اور جس وقت انہوں نے ایک موقع پر 1500 اونٹ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے, اس وقت ان کو جنت کی بشارت دی گئی تھی. یہ جتنے بھی عشرہ مبشرہ ہیں ان کو کئی مواقع کے اوپر اللہ کے رسول نے ڈائریکٹلی 1-to-1 جنت کی بشارت دی تھی. اگلے صحابی جو آتے ہیں وہ ہیں سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص ان کا اصل نام سعد ابن مالک تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے یہ سیکنڈ کزن تھے, اللہ کے رسول کی والدہ کے سیکنڈ کزن تھے, یعنی کہ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول کے لیے سمجھے ماموں ہو گئے, رشتے کے دور کے ماموں ہو گئے. آپ کی فیملی میں کوئی ایسا رشتہ دار ہوتا ہے نا جو آپ کبھی کبھی بہت پسند ہوتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو اپنے والد بہت پسند ہو, آپ کو اپنی والدہ بہت پسند ہو. اللہ کے رسول کہا کرتے تھے مجھے سعد بن ابی وقاص بہت پسند ہے, اور کیونکہ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 23 سے 25 سال چھوٹے تھے, رشتے میں ماموں تھے تو بہت ینگ لگا کرتے تھے, تو رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے بہت اسمارٹ انکل دیکھنے, جیسے ہم بولتے ہیں آج کی زبان میں, تو وہ میرے انکل سعد بن ابی وقاص کو دیکھ لے. اللہ کے رسول بہت خوش ہو کر ان کا ذکر کیا کرتے تھے. انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا اسلام قبول کرنا معجزے سے کم نہیں تھا, اس لیے کہ یہ کہتے ہیں, ساتھ خود بتاتے ہیں کہ ایک رات یہ سو رہے تھے اور انہوں نے خواب دیکھا, اور خواب میں دیکھا کہ یہ اندھیروں میں ڈوب رہے ہیں, بہت سخت اندھیرا ہے اور یہ اندھیروں میں ڈوب رہے ہیں. پھر ان کو اپنے خواب میں ہی ایک طرف چاند کی روشنی نظر آئی, انہوں نے اس طرف چلنا شروع کر دیا, چاند کی طرف دوڑے. کہتے ہیں کہ کیونکہ مجھے فیلنگز آ رہی تھی خواب میں کہ مجھے اندھیروں میں ڈوبنا نہیں ہے, تو چاند کی طرف بڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق چاند پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور چاند کی روشنی میں حضرت زید بن ثابت اور حضرت علی, حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت علی جو ہیں یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں خواب میں میں نے ان تینوں سے سوال کیا کہ آپ لوگ اس روشنی میں کب سے ہیں, میں تو اندھیروں میں ڈوب رہا تھا. تو ان تینوں نے جواب دیا کہ ہم بھی ابھی ابھی ان اندھیروں سے نکل کر اس روشنی کے اندر آئے ہیں. اب یہ ان کا خواب تھا, جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کو اندازہ ہوا کہ کچھ ان کو جو ہے وہ ہنٹ دی جا رہی ہے, لیکن جلد ہی آپ ان کی جو ہنٹ تھے وہ ان کے سامنے واضح ہونا شروع ہو گئے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا اعلان کر دیا تھا, اور ابو بکر صدیق کے ذریعے پتا چلا کہ ایک پکار جو ہے وہ مسلمانوں کو اللہ کے دین کی طرف پکار رہی ہے. انہوں نے انکوائر کرنا بھی شروع کیا, اور ابو بکر نے جب ان کو بتایا کہ ہاں ایک رسول ہیں جنہوں نے اپنی نبوت کا اعلان اس طرح سے کر دیا ہے, اور ابو بکر زید اور علی آلریڈی ایمان لا چکے ہیں, تو ان کو یقین ہو گیا کہ ان کا خواب سچا تھا. تو ایک چیز جو آج بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ وہی تو اب کسی پر نہیں آئے گی, لیکن وہی کا 46th حصہ آج بھی انسانوں کے اندر خوابوں کی شکل میں موجود ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوابوں کے ذریعے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کبھی کوئی خواب اچھا دکھائیں تو اللہ کے رسول کی سنت رہی ہے کہ آپ اچھا خواب آنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے کہیں اللہ اس کی تعبیر بہترین لے کر آئے. اگر آپ کو برا خواب آئے تو اللہ کے رسول کی اس کے لیے تعلیمات موجود ہیں, آپ اپنی کروٹ بدل لیں, آپ 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف ہلکا سر تھوکیں, آپ برا خواب آنے پر آؤ تو بھی کلمات دعا پڑھیے, اور اگر آپ کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہو تو اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لیجیے. اللہ کے رسول نے ہر موقع کی تعلیمات دی ہیں. بہرحال خواب جو ہیں وہ 46 حصہ نبوت کا بتائے جاتے ہیں, جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نبی تو نہیں ہوگا, کوئی وحی تو نہیں آئے گی, لیکن یہ خوابوں کی شکل میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ گائیڈ لائنز جو ہیں یہ بھیجتے رہیں گے. اگر سعد ابن وقاص ابن ابی وقاص کے لیے آتا ہے کہ یہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی والدہ ان سے بہت محبت کرتی تھی. جیسے آج بھی کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو ان کے فرینڈس چھیڑتے ہیں ممیز بوائے کہتے ہیں, سعد بن ابی وقاص بالکل ایسے ہی تھے, ممیز بوائے, اپنی اماں کے پیچھے پیچھے پڑتے رہتے تھے اور ان کی اماں بھی جو ہے ان کے پیچھے پیچھے پڑتی رہتی تھی. اماں بیٹا دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ظاہر بات ہے اماں تو بہت محبت کرنے والی تھی, اور باپ کا دین چھوڑ کر اباپ کا دین چھوڑ کر سعد بن ابی وقاص نے محمد رسول اللہ کا دین قبول کر لیا تھا تو ماں ناراض ہو گئی, اور ماں کو امید تھی کہ ان کی ناراضگی کی وجہ سے سعد جو ہیں وہ جذباتی تو ہو گئے ہیں لیکن دین چھوڑ دیں گے محمد کا. ماں ناراض ہو گئی کہ تم نے تو نئی نئی باتیں کرنی شروع کر دی, اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے اور تم محمد کا دین چھوڑ دو, اس لیے کہ محمد جو ہے وہ خاندانوں کو خاندانوں سے کاٹ رہا ہے, اولادوں کو ماں باپ سے اور ماں باپ کو اولادوں سے کاٹ رہا ہے. اور حضرت صاحب سے جب انہوں نے بات کی ان کی والدہ نے تو صاحب نے کہا کہ نہیں, میں ان پر ایمان لے آیا ہوں اور میں ان کو حق پر سمجھتا ہوں اور میں مرتے دم تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. جب ماں نے یہ کنوکشن دیکھا تو ماں نے ایک اور ٹیکٹکس استعمال کی اور ماں نے کہا کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں آج سے, نہ میں کچھ کھاؤں گی اور نہ میں کچھ پیوں گی جب تک کہ محمد کا دین تم نہ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور لٹرلی انہوں نے صرف کہا نہیں, انہوں نے پریکٹیکلی اس کو کیا بھی. ایک دن گزرا, دو دن گزرے, تین دن گزرے, چار پانچ چھ دن گزر گئے, ان کی والدہ نے کچھ کھایا نہیں اور کچھ پیا نہیں اور اپنے بیٹے پر پریشر ڈالتی رہیں کہ محمد کا دین چھوڑو. حضرت صاحب بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ میری والدہ اس طرح مجھے پریشرائز کر رہی ہیں کہ میں آپ کا دین چھوڑ دوں, میں دین نہیں چھوڑنا چاہتا. اللہ کے رسول نے کہا ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ سختی مت کرنا, اپنی والدہ سے بات کرو, ان سے ڈسکس کرو, غصہ مت کرنا. جب انسان جوان ہوتا ہے اور اس کے جذبات بہت زیادہ جو ہیں وہ اپنے بلاسم پر ہوتے ہیں تو یاد رکھیں وہ اپنے ٹون میں نارمل ہوتا ہے, ماں باپ کے سامنے اس کی ٹون بہت ہائی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں, ان کے کندھے جھکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو شاید سنائی بھی جو ہے وہ دیتا دے جو رہا ہوتا ہے وہ محبت اور غصے کا سارا ایکسپریشن بھی سنائی دے رہا ہوتا ہے. آپ اور میں تو الفاظ بول رہے ہوتے ہیں نا, ماں باپ ان الفاظ کے پیچھے کے ایکسپریشن بھی پہچان رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کو تلقین کی کہ نرمی سے بات کرنا اپنی والدہ کے ساتھ اور غصہ مت کرنا اور ان کو سمجھاتے رہو تو تمہاری بات مان جائیں گی. ساتھ کی والدہ اپنی اس قسم میں اتنا آگے گئیں کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ڈیتھ بیڈ پر آ گئیں. اس لیے کہ ظاہر ہے چار دن پانچ دن چھ دن گزر گئے تھے, کچھ کھانا پینا نہیں کر رہی تھی اور لٹرلی نہیں کر رہی تھی کہ بیٹا کسی طرح سے باپ کے دین پر واپس آ جائے. جب ماں کو بیٹے نے ڈیتھ بیڈ پر دیکھا تو ان سے کہا کہ اماں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, اگر اللہ آپ کو 100 جانے بھی دے اور آپ ایک ایک کر کے اپنی ساری جانیں جو ہیں وہ لاسٹ کر جائیں میں تب بھی محمد کا دین جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا. جب یہ والدہ نے سنا تو والدہ نے اس وقت احساس کیا کہ یہ بیٹا جو ہے اب واپس اس دین پر نہیں آئے گا, تب انہوں نے اپنی قسم توڑ دی. اور ان کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اب محمد کے ساتھ ہی رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے قرآن میں آیت نازل کی جس میں آتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. سورہ لقمان کی آیت آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے کا کہیں تو تم ان کے ساتھ ان کی بات مت ماننا, ان کی فرما برداری مت کرنا, اور وصاحبهما فی الدنیا معروفا, چاہے مشرک ہوں, چاہے شرک کا کہیں, چاہے بدعت کا کہیں, چاہے غیر اسلامی رسومات کا کہیں, ساتھ مت چھوڑنا ان کو. یعنی کہ ان کے ساتھ ساتھ مت چھوڑنے سے مطلب کہ ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا, ان کے ساتھ اخلاق سے گراوٹ سے پیش نہ آنا, ان کے مقام کو ڈی گریڈ مت کرنا, ان کو ماں باپ کے مقام پر رکھنا. اور یہاں پر ان کے ماں باپ کے اینگل سے بات ہو رہی ہے تو یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں, ماں باپ کے لیے اسلام کا اصول کیا ہے, والدہ کا حق 3 درجے اخلاقی طور پر زیادہ. ہم نے سنا ہے نا ہمیشہ سے والدہ کا حق 3 مرتبہ زیادہ, اس لیے کہ اللہ کے رسول کی روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ نے فرمایا امک, تمہاری ماں کا. پھر پوچھا کس کا ہے تو آپ نے کہا تمہاری والدہ. پھر پوچھا کون تو کہا آپ کی والدہ. 4th ٹائم پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد. تو اس سے جو اصول ڈیرائیو کیا جاتا ہے شریعت کا وہ یہ ہے اخلاقی طور پر ماں کا رائٹ 3 ٹائمز زیادہ ہے, قانونی طور پر باپ کا حق زیادہ ہے. صحیح, قانونی طور پر باپ کا حق ہے, اخلاقی طور پر ماں کا حق ہے. اس سے رولنگ کیا نکلتی ہے, اس سے رولنگ یہ سامنے آتی ہے, آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا कि वालदा जो है वो जल्दी नाराज हो जाते हैं, महसूस किया आपने, वालदा जल्दी नाराज हो जाते हैं। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि हम ज्यादा नाफरमानी वालदा की कर रहे होते हैं, अब्बा की नहीं कर रहे होते नाफरमानियां, इसलिए अब्बा को तो रोग इतना होता है ना, और अब्बा को तो एक आवाज में बोलेंगे तो अब्बा छह दिन जूंगे ऐसे बोलेंगे, उसके बाद छह दिन तक बच्चों की आवाज नहीं निकलेगी। खासतौर पर हमारे जो वालिद होते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जानदार आवाज निकालते हैं कि सारे बच्चे जो है वो छुप कर कमरों के बेड के नीचे, सोफे के नीचे, कुर्सी के पीछे छुप जाते हैं सब। तो अल्लाह ताला ने माँ का राइट ज्यादा क्यों रखा, इसलिए कि औलाद के अंदर टेंडेंसी होती है कि औलाद माँ बाप माँ को ज्यादा हर्ट करती है। तो कह दिए कि देखो माँ का दर्जा तीन गुना ज्यादा है, सोच समझ कर पेश आना उसके साथ, एहसास करना उसका। अगर आप लोगों को अल्लाह ने माएँ दी हैं और अल्लाह ताला ने आपकी माओ को जिंदगी दी है तो अपनी माओ की कदर करें, अपने माँ बाप की कदर करें। माँ बाप की शक्ल में आपके लिए जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। माँ बाप क्रिपल्ड कंडीशन में भी हो, माँ बाप वेजिटेबल स्टेट में भी हो, माँ बाप पैरालाइज्ड भी हो, याद रखें तब भी वो आपके लिए उतने ही अहम हैं जितने वो उस दिन आपके लिए अहम थे जिस दिन आप उनके घर पैदा हुए थे। जितनी तकलीफें उन्होंने आपके लिए बर्दाश्त की हैं आप और मैं उन तकलीफों का हिसाब नहीं दे सकते। एक शख्स जिसने अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर हज कराया और अल्लाह के रसूल से पूछा कि क्या मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया, और इमेजिन करें वो हज आज के हरम का हज नहीं था, वो तपती सहरा के अंदर जहाँ टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जहाँ पथरीली जमीन होती है, जहाँ तपता सहरा होता है, जहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं होता, जहाँ कोई कंडीशनिंग एयर कंडीशनिंग नहीं होती, जहाँ कोई शेड और अम्ब्रेलाज नहीं होते, जहाँ कोई छत और रूफ टॉप नहीं होती, जहाँ कोई मार्बल स्लैब ठंडे वाले नहीं होते, उस दौर में एक शख्स ने अपने कंधों पर बिठाकर अपनी माँ को हज का सफर शुरू किया, हज कराया, हज करा के वापस लेकर आया, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुमने अपनी माँ की एक लेबर पेन का हक अदा नहीं किया। हम उन माओ को कैसे झड़क देते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम अपने सहाबा के और अपने रसूल के और अपने कुरान की तालीमात को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकें। हज़रत साद के लिए आता है कि इन्होंने बदर के अंदर भी हिस्सा लिया, बदरी सहाबी भी थे। हज़रत साद के एक भाई थे छोटे, उमैर बिन अबी वकास। हज़रत साद के जो छोटे भाई थे इनकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल या 10 से 11 साल आती है। जब बदर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सफे अपॉइंट कर रहे थे कि किसको किस सफ में खड़ा होना है, किसको फ्रंट रो में खड़ा होना है, किसको बैक रो में खड़ा होना है, तो ये जो उमैर थे हज़रत साद बिन अबी वकास के भाई हज़रत साद के पीछे छुप रहे थे। इसलिए अल्लाह के रसूल छांट छांट कर सब छोटे लोगों को बच्चों को बाहर निकाल रहे थे कि नहीं तुम लोग वापस जाओ शहर में, तुम लोग जंग में हिस्सा नहीं लोगे। तो हजरत उमैर जो थे ये हजरत साद के पीछे छुपने लगे कि रसूल अल्लाह मुझे ना देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देख लिया और इनसे कहा उमैर तुम बहुत छोटे हो, तुम अभी जंग का हिस्सा नहीं बनोगे, तुम वापस जाओ। तो उमैर रोना शुरू हो गए और रोना ऐसे शुरू हुए कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो रोते हैं तो उल्टा लेट जाते हैं और उल्टा लेटने के बाद पांव जोरों से मारने लगते हैं कि बस नहीं चाहिए, बस चाहिए, बस चाहिए। तो हजरत उमैर के लिए आता है कि ऐसे ही रोने लग गए। रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है चलो तुम बदर के अंदर हमारे साथ हिस्सा ले लो। लेकिन इनके लिए आता है हजरत उमैर के लिए ये सबसे छोटे शहीद थे बदर के जिनको मुसलमानों ने दफनाया, इसलिए इनको इस जंग के अंदर शहादत नसीब हो गई थी। हजरत साद ने फिर उहद के मैदान में भी हिस्सा लिया और साथ हजरत साद के लिए आता है कि हजरत साद जो थे ये बेहतरीन आर्चर थे, यानी इनका निशाना बहुत अच्छा होता था। हजरत साद के लिए आता है कि जब किसी को किसी निशान किसी टारगेट को एम किया करते थे फिर इनका निशाना छूटता नहीं था, तो बेहतरीन आर्चर थे। और मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की सद्दत मन यका का व अजिब दावता का। अल्लाह ने साद के लिए दुआ अल्लाह के रसूल ने साद के लिए दुआ की कि अल्लाह इनको बेहतरीन आर्चर बना, यानी बेहतरीन इनका निशाना, बेहतरीन इनका एम हो, टारगेट के ऊपर जाए, और अल्लाह इनकी हर दुआ पर रिस्पॉन्ड कर। ये खास दुआ थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हजरत साद को रसूलुल्लाह ने दी कि अल्लाह इनकी दुआ पर रिस्पॉन्ड कर। और हजरत साद इस बात के लिए बहुत नोन थे कि जो कहते हैं और जो दुआ करते हैं वो कबूल हो जाती है फौरन के फौरन। एक वाकया आता है इनके इख्तिताम की तरफ कि एक आदमी को इन्होंने एक मरतबा किसी सिटिंग में सुना कि जो हजरत अली के लिए हजरत तलहा इब्ने उबैद के लिए हजरत जुबैर इब्ने आवान के लिए बहुत नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए कल की बातें आपके जहन में होंगी कि ये उस दौर का वक्त था जो फितने के दौर की बातें, तो फितने को याद करके हजरत साद बिन अबी वकास के सामने ये शख्स हजरत अली हजरत जुबैर और हजरत जुबैर तलहा के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। हजरत साद ने इस आदमी को चुप होने का हुक्म दिया। इस आदमी ने कहा तुम कौन हो। साद ने कहा खामोश रहो इससे पहले कि मैं अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह तुम्हें चुप करा दे जिस तरीके से भी अल्लाह चाहे। तो ये बंदा जो था जो शख्स था ये ऑफेंडेड हो गया। इसने कहा कि तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो, तुम मुझे डरा रहे हो, जाओ जो करना है कर लो। حضرت صاحب کہتے ہیں میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ شخص صحابہ رسول کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کر رہا ہے, اللہ اس کو خاموش کرا دے جیسے تو چاہے. اور پھر صحابہ اور آس پاس کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں کبھی کہیں سے کوئی جنگلی جانور نہیں نکلا تھا, ہمارے شہر میں جنگلی جانور بیسٹ آیا اور اس نے زور سے اس شخص کو دھکا دیا کہ یہ دیوار سے ٹکرایا اور گرنے کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا. تو صاحب کے لیے بات مشہور تھی کہ صحابہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ میس نہیں کیا کرتے تھے, اس لیے کہ ان کو اندازہ تھا کہ ساتھ جو دعا کریں گے وہ قبول ہو جائے گی. حجت الوداع کے موقع پر صاحب جو تھے یہ بہت سخت بیمار ہو گئے, اور جب بیمار ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میری صرف ایک بیٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال فی سبیل اللہ خرچ کر دوں, اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, سارا مال صدقہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا آدھا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آدھا مال صدقہ کرنے سے بھی منع کر دیا. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا ون تھرڈ مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول نے ان کو ون تھرڈ مال صدقہ کرنے کی اجازت دے دی. اور اصول وہی آپ کے سامنے آ گیا, الثلث والثلث کفیل. اسلام کا اصول کیا ہے کہ آپ ون تھرڈ کے مال کو اپنے وصیت کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان کے لیے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کو حجت الوداع کے بعد صحت دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو کئی بیٹے بھی دیے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولادیں بھی دی. حضرت سعد کے لیے آتا ہے کہ ان کے اندر خدا خوفی بہت زیادہ تھی, اللہ کا ڈر بہت تھا ان کے اندر اور اللہ کے ڈر سے بہت رویا کرتے تھے, اور سنا جاتا ہے کہ اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی قمیض ان کا کرتا بھیگ جایا کرتا تھا, رو رو کر اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو ایسا کر لیا کرتے تھے. ایک دن رسول اللہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ سے کہا کہ ابھی یہاں سے ایک شخص گزرے گا اور وہ جنتی ہے. صحابہ انتظار کرنے لگے کہ اب کون گزرے گا, تو تھوڑی دیر میں حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں سے گزرے اور ان سب صحابہ نے ان کو دیکھا. پھر دوسرے دن بھی اللہ کے رسول نے اسی طرح سے ایک موقع پر کہا کہ ابھی یہاں سے ایک شخص گزرے گا اور وہ جنتی ہے, وہاں سے سعد بن ابی وقاص گزرے. تیسرے دن پھر اللہ کے رسول نے کہا یہاں سے ایک شخص گزرے گا اور وہ جنتی ہے, وہاں سے سعد بن ابی وقاص گزرے. تو ایک صحابی تھے جن کا نام آتا ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے بیٹے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت جو تھی وہ تھوڑی سی انکوئزیٹیونیس ہوئی کہ آخر یہ سب کیا کام کرتے ہیں کہ تین دن لگاتار اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دی. تو کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے چلا اور میں ان کے پیچھے پیچھے چلا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا میں آج رات آپ کے گھر گزار سکتا ہوں؟ تو ان صاحب نے کہا کہ ہاں بالکل آپ گزار سکتے ہیں. کہتے ہیں میں ساری رات جاگتا رہا اور میں دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے نارمل اپنی نماز پڑھی اور نارمل اپنی تہجد پڑھ کے پہلے سوئے, پھر تہجد پڑھی, پھر سوئے اور پھر فجر کے لیے اٹھ گئے. کہتے ہیں دوسری رات بھی وہاں رہا اور میں نے دن بھی دیکھا, دن اپنا نارمل گزارا, رات میں اپنے پھر وہی عبادت کی, عشاء پڑھ کے آئے, سوئے, تہجد پڑھی, پھر سوئے, پھر فجر پڑھی. تو کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے حضرت سعد سے پوچھا کہ میں نے آپ کے دن اور رات کی روٹین میں کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا جو ایکسٹرا آرڈینری ہو, پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے تین مرتبہ جنت کی بشارت دی. تو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں نیکیاں کرنے میں بہت سے صحابہ سے آگے نہیں ہوں, صرف میں ایک کام کرتا ہوں, ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل کو ہر طرح کی نفرت, کینہ, گرج سے پاک کر لیتا ہوں. یعنی کسی مسلمان بھائی کے لیے میرے دل میں کوئی ال فیلنگز نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے آپ کو آج کسی پر غصہ آ رہا ہو, آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ آپ غصہ آ سکتا ہے؟ آپ کو غصہ آتا ہے؟ آپ لوگ سارے مجھے ولی اللہ لگ رہے ہیں. آتا ہے آپ کو غصہ؟ ہو سکتا ہے آپ کو آج کسی پر غصہ آ رہا ہو. تو آپ کا کام کیا ہے مسلمان ہونے کے اینگل سے, حضرت سعد بن ابی وقاص کو فالو کرنے کے اینگل سے, جب آپ رات میں سوئیں اپنا ایویلیویشن کریں, اپنی رات کی سونے کی دعائیں پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے کہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا, اپنے دل کو بالکل صاف کر لیں جیسے کہ سفید کپڑا دھو کر صاف کر لیا جاتا ہے. یہ حضرت سعد کی صفت تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی. حضرت سعد بہت بڑے کانکر رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں, پرشیا بھی انہوں نے فتح کیا حضرت عمر کے ساتھ, اور ان کے لیے آتا ہے کہ مارکہ قادسیہ جو ہوا تھا حضرت عمر کے دور میں, ایک بڑا مارکہ تھا, اس کی پرومیننٹ پرسنالٹی سعد بن ابی وقاص سے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو مارکہ قادسیہ کا ایک بہت مزیدار قسم کا واقعہ سنا دوں, اگر کبھی پھر کبھی زندگی میں ساتھ دیا اور ہم اکٹھے ہوئے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اس چیز کو رکھوں گی. عمر کے دور میں حضرت سعد جو تھے یہ کوفہ اور نجف کے گورنر رہے تھے. حضرت سعد کی ایک صفت بہت خاص تھی جو ان کو باقی صحابہ سے الگ کرتی تھی, اور وہ خاص صفت آج مجھے اور آپ کو بہت فائدہ دے سکتی ہے. اس لیے کہ آج ہم دیکھیں ان جنرل مسلمانوں کی سفرنگز اگر آپ بات کریں اور آپ پوچھیں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی سفرنگ کیا ہے تو مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان بہت ایگوئسٹک ہو گئے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو دین کے معاملے سے امبیرس سمجھتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان آج کل کے بہت سست ہو گئے ہیں, لیتھارجک ہو گئے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں ہم اس لیے نماز پڑھنے نہیں جاتے, یا مسلمان مرد اس لیے کہتے ہیں کہ ہم مسجدوں میں نہیں جاتے کیونکہ وہاں پالیٹکس بہت ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو اکثر اپنے مردوں سے سننے کو ملتا ہوگا. تو حضرت صاحب کی صفت جو آپ کے سامنے اور میرے سامنے آتی ہے اور اس میں آج کے لیے ہمارے لیے بہت گہرا سبق ہے, حضرت صاحب کے لیے آتا ہے کہ حضرت صاحب کی عمر 80 سال کی جب ان کا انتقال ہوا اور عشرہ مبشرہ میں یہ آخری صحابی تھے جن کا دنیا میں آپ انتقال ہوا, یعنی ان سے پہلے باقی 9 عشرہ مبشرہ کا انتقال ہو گیا. حضرت صاحب نے فتنے کا دور ایکسپیرینس کیا تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد آیا تھا. حضرت صاحب حضرت عمر کی شورا میں شامل تھے اور انہوں نے اپنی ایلیجنس دی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے. حالانکہ بعض روایات میں آتا ہے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت سعد کو بھی خلیفہ بنانے کی عمر کے بعد جو تھیں وہ باتیں ہو رہی تھیں, لیکن کیونکہ سعد کی پرسنالٹی میں نیگیٹیوٹی نہیں تھی, پازیٹیو سوچتے تھے, آپٹمسٹک اپروچ رکھتے تھے, تو اگر ان کو خلیفہ نہیں بھی بنایا گیا اور عثمان کو زیادہ تر صحابہ نے اجماع کر کے کہا کہ عثمان کو خلیفہ بنایا جائے, تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان کے لیے اپنی ایلیجنس اپنی طرف سے جو تھی وہ اپنی رضامندی اس کا اظہار کیا. حضرت صاحب کی جو صفت تھی جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی کو میکسیمم اوائڈ کرتے تھے, اپنے آپ کو پازیٹیو تھاٹس میں انوالو کرتے تھے, اگر کبھی ذہن میں نیگیٹو تھاٹ آتا بھی تھا تو دور کر لیتے تھے. اور یہ صفت کیا ہے, یہ صفت آپ کو لوگوں سے بدگمان نہیں ہونے دیتی. برا گمان آتا ہے لیکن آپ اس کو سبسائڈ کر دیتے ہیں, بری سچویشن ہوتی ہے لیکن آپ اس سچویشن کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں. تو ایک روایت آتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت صاحب بن ابی وقاص کے اندر کتنی زیادہ پازیٹیوٹی تھی. ایک شخص آتے ہیں, ان کا نام آتا ہے الحسین ابن خارجہ الاشجہی. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اللہ سے دعا کی, نیک انسان تھے, کہتے ہیں عثمان کے قتل کے بعد میں نے دعا کی اللہ سے, جب فتنہ بہت پھیل گیا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر دکھا دے, میں کس کا ساتھ دوں. اس لیے کہ صحابہ میں سپلٹ ہو گیا تھا نا, ایک طرف عائشہ ایک طرف جو تھے وہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت علی یہ سب تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی ہنٹ دے دے, کوئی سائن دکھا دے کہ میں کس کا ساتھ دوں تاکہ میں جو ہوں وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھوں. کہتے ہیں الحسین ابن خارجہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں نے دیکھا کہ میں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان میں ہوں. وہاں پر مجھے ایک فرشتوں کا گروپ ملا اور میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیں شہداء کہاں پر ہیں. اور شہداء کا کیوں پوچھ رہے ہیں انہوں نے, اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ شہداء تو بہت اوپر ہیں, بہت آگے. الحسین الاشجہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب میں آگے بڑھنا شروع کیا اور جب میں آگے بڑھا تو مجھے راستے میں ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے. کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ کے درمیان میں گفتگو سنی اور ابراہیم علیہ السلام سے رسول اللہ کہہ رہے تھے استغفر لی امتی, ابراہیم سے کہہ رہے تھے کہ میری امت کے لیے استغفار کیجیے, جس پر ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی امت نے اپنا ایمان کیسے ضائع کیا اور آپ کے یہاں دنیا سے آ جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے پیچھے کیا کیا غلطیاں کی, انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا. حضرت ابراہیم نے اس موقع کے اوپر ان کے خواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو مینشن کیا اور حضرت ابراہیم نے خواب میں ان کے لیے الحسین کہتے ہیں کہ کہا انا فعل کما فعل خلیل سعد, کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ یہ لوگ وہی کرتے, یعنی مسلمان فتنے کے دور میں وہی کرتے جو میرے خلیل سعد نے کیا ہے. اور اس پر الحسین الاشجہی کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئے. اب ان کو یہ تو نہیں پتا چلا ہے کہ حضرت سعد نے کیا کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ میں اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس گیا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے, ابراہیم علیہ السلام میرے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ محمد کی امتی وہی کرتے جو کہ سعد نے کیا, تو آپ نے ایسا کیا کیا. روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے اس خواب کو سن کر فاری ہاتھ خوش ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں ابراہیم کا خلیل ہونا کون پسند نہیں کرے گا, ابراہیم نے آپ کے خواب میں مجھے اپنا خلیل کہا, یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہے. تو کہتے ہیں کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں نے کیا طریقہ اڈاپٹ کیا اس فتنے کے دور میں, تو کہتے ہیں کہ میں نے کچھ ان فتنے کے دور میں بھیڑ بکڑیاں خریدیں, شیپس خریدیں, اور میں اس میں انوالو ہو گیا اور میں نے اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے بالکل الگ کر لیا. حضرت سعد سے یہ شخص کہتا ہے, حسین کہتا ہے کہ میں کیا کروں, کہتے ہیں تمہارے پاس بکریاں ہیں, کہتا ہے نہیں, تو کہتے ہیں جاؤ کیا کرو, بکریاں خریدو, بکریاں خریدو اور بکریوں کے ساتھ اپنے آپ کو بزی کر لو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. اب اس کا کیا مطلب تھا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت سعد نعوذ باللہ کوئی انپروڈکٹیو ہو گئے تھے یا زندگی بھر انہوں نے اتنی نیکیاں کی اس موقع پر آ کر انہوں نے نیکیاں کرنا ختم کر دی. ان کا جو ایسپیکٹ تھا, جو ان کی صفت تھی نیگیٹیوٹی کو دور کرنے کی, نیگیٹیوٹی کو اوائڈ کرنے کی, انہوں نے پہلے اپنے آپ کو اس فتنے سے بالکل الگ کیا. اور اس کے بعد ان کے لیے آتا ہے ایک روایت میں کہ یہ چائنا چلے گئے. چائنا میں اس وقت تک مسلمان اتنا زیادہ نہیں پہنچے, چائنا کے بارڈرس تک علاقوں میں حضرت عمر کے دور میں مسلمان پہنچ گئے تھے, یہ ڈائریکٹ چائنا گئے اور چائنا جا کر انہوں نے دعوت کا کام شروع کر دیا. اور وہاں پر انہوں نے ایک مسجد بنانے کی, وہاں کے بادشاہ سے ڈیلنگ کی اور پھر وہاں کے لوگوں کو مسلمان کر کے ان کی مدد سے انہوں نے وہاں مسجد بنائی. آج بھی وہ مسجد سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں سے جو 1400 سال پہلے بنی تھی چائنا کے اندر, آج بھی وہ مسجد موجود ہے. سعد کہتے ہیں کہ میں وہاں رہا یہاں تک کہ مجھے کپڑے ملنے لگ گئے کہ مسلمانوں کا جو ریزالو جو ہوا تھا, جو اسپرٹ ہوا تھا وہ ریزالو ہو گیا, جو مسلمانوں میں آپس میں تنگی آئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ یہ واپس مدینہ واپس آئے اور اپنی زندگی کے باقی سال انہوں نے یہیں پر گزارے. سمجھنے کی بات کیا ہے کہ یہ مصروف تو رہے پرسسٹنس کے ساتھ لیکن پازیٹیوٹی کے ساتھ. اگر آپ کو اپنے ماحول میں لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھتی بھی نظر آتی ہیں, اگر آپ اس ماحول میں ہیں جہاں کوئی کسی فرقے کو کافر کہتا ہے, کوئی کسی فرقے کو غلط کہتا ہے, کوئی کسی فرقے کو پسندیدہ کہتا ہے, کوئی کسی فرقے کو ناپسندیدہ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے فلاں سے کافر ہے, کوئی کہتا ہے فلاں گروہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کا نافرمان ہے, اس سب نیگیٹیوٹی کا حل کیا ہے, دعوت کا کام, علم حاصل کرنا اور علم کو پھیلانے میں لگ جانا. یہ سنت آپ کو سعد بن ابی وقاص سے نظر آ رہی ہے. اس ساری نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا طریقہ کیا ہے, یا تو آپ ڈسکشن فار ڈسکشن میں مصروف ہو جائیں, بحث برائے بحث اور کچھ بھی نہیں, اس کو فتویٰ لگا دیا, اس کو کافر کہہ دیا, اس کو غلط کہہ دیا, اس سے نکلیں, کسی کو کچھ مت کہیں, علم حاصل کریں, اللہ آپ کو خود بخود فراست دے دے گا. دعوت کا کام شروع کر دیں, علم پھیلانے لگ جائیں, جو دعوت کر رہے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, جو لوگ اللہ کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں ان کے ساتھ ہی بن جائیں. جب انسان خیر کا ارادہ کرتا ہے, امید رکھیں اور یقین رکھیں, یہ ٹرائل اور ٹیسٹڈ معاملہ ہے, جب انسان خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو خیر تک پہنچا دیتا ہے, جو ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. تو سعد بن ابی وقاص نے بھی اپنے آپ کو ان فتنوں کے دور میں ایمان کو اس طرح بچا کے رکھا. 80 سال کی عمر میں مدینہ میں آپ کا انتقال ہوا, اور جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کا سر اپنے بیٹے کی گود میں تھا, آپ کے بیٹے بری طرح سے رو رہے تھے. سعد نے پوچھا کہ میرے بیٹے تم کیوں روتے ہو, کیا تم میرے جانے پر پریشان ہو, مجھ سے تو اللہ کے رسول اور اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو سعد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری فلاں الماری کھولو, اور فلاں الماری میں ایک ڈبا رکھا ہے وہ لے کر آؤ, ایک باکس رکھا ہے وہ لے کر آؤ. بیٹے گئے اور باکس نکال کر لے کر آئے, اس کے اندر ایک وولن ڈریس تھا. حضرت سعد نے کہا بیٹا یہ جب تم میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دے دو تو مجھے یہ لباس پہنا دینا اور اسی لباس میں میری تدفین کرنا. یہ لباس میں نے بدر کے موقع پر پہنا ہوا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی لباس میں اللہ سے ملوں. میں نے کئی غزوات میں شرکت کی لیکن اللہ نے مجھے شہادت نصیب نہیں کی, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس لباس میں اللہ سے ملوں جو میرا بدری لباس تھا, جو بدر کے اندر اللہ کے رسول اور اللہ کو سپورٹ کرتے میں میں نے پہنا تھا. اس طرح سے ان کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹے نے ان کی اس خواہش کو, ان کی اس وصیت کو پورا کیا. آپ سوچیں ڈیتھ بیڈ کے اوپر ان کو اپنی نیکیاں یاد آ رہی ہیں, ڈیتھ بیڈ کے اوپر ان کو اپنے وہ اعمال یاد آ رہے ہیں جنہوں نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا. اللہ سے دعا کریں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے موت کے وقت بھی ہمیں کلمہ یاد رہے اور اللہ ہمیں نیکیاں اپنی یاد رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان صحابہ کی زندگیوں پر عمل کرنا آسان بنا دے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کل جو 2 صحابی رہ گئے ہیں ان کو مکمل کریں گے, اور کل ہمارا اس پروگرام کا آخری دن ہے, مکمل اس کا ہو رہا ہے, تکمیل ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب محنتوں کو قبول کرے. تھوڑا سا ٹائم بریکٹ اپنا ایکسٹرا رکھے آئے گا, کیپ ان مائنڈ اراؤنڈ 5 بجے تک, بکاز ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو مکمل کر کے تھوڑی دعا بھی کر لیں. اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اس گھر کے کھولنے والوں پر اپنی برکت نازل فرمائے. اللہ صدقے کے لیے ہمارے ہاتھوں کو کھول دے. صدقے کرنے کے بہت سے آپشنز ہیں. آپ اپنا جس طرح زکوٰۃ ادا کریں گے اسی طرح اپنے مال کا نفلی صدقہ بھی کیجیے, اور رمضان کے مہینے میں نفلی صدقات کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ کے پاس صدقات کرنے کے کئی آپشن موجود ہیں. جگہ جگہ آپ کو بل بورڈ نظر آ رہے ہیں, آپ کو جگہ جگہ مختلف انسٹیٹیوشن نظر آ رہے ہیں. ایک انسٹیٹیوشن ڈیفینس فیس 2 میں العلم کے نام سے بھی ہے, جس سے فوزیہ اور میں اٹیچ ہیں, اور تقریباً الحمد للہ پچھلے پورے 11 سال سے میں اسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ والنٹیرلی اٹیچ ہوں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے کچھ دعوت کا کام کرنے کا اور دعوت کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے کا. اگر آپ لوگ صدقات کرنا چاہیں آپ فوزیہ سے نمبر لے لیجیے, بس آپ کو وہاں کی ایڈمن کا نمبر دے دیں گی یا آپ کو اکاؤنٹ نمبر بینک اکاؤنٹ نمبر بتا دیں گی. آپ وہ جتنا صدقہ کرنا چاہتے ہیں, یاد رکھیں جو صدقہ آپ انسٹیٹیوشنز میں آپ فی سبیل اللہ کریں گے آپ کا وہ صدقہ ملٹی پلائی کرتا ہے. صدقہ ہر جگہ ملٹی پلائی کرتا ہے, لیکن جو آپ علم پھیلانے میں صدقہ لگاتے ہیں, آپ نے ایک انسان کو ایک اچھی بات سکھانے کے لیے پیسہ خرچ کیا, وہ انسان جب تک اس پر عمل کرتا رہے گا آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا, وہ انسان آگے جس کو سکھائے گا اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو قدم و آثار ہوں والے الفاظ جو ہیں سورہ یاسین کے, وہ یہاں پرفیکٹلی اپلائی کرتے ہیں کہ انسان کے اعمال اس کے ساتھ اس کے پیچھے بھی رہتے ہیں, اور انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے صدقہ جاریہ کے اور نیک اولاد کے. تو اللہ ہمیں نیک اولادوں کو پیچھے چھوڑ کر جانے والا بنائے, ساتھ ساتھ میکسیمم صدقہ جاریہ کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی اپنی بریکٹ کے مطابق اللہ کے دین کو اپلفٹ کرنے کے لیے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کا ساتھ دے سکیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.